أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درد پاک اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مادر الجود والكرم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم تحفظ قرآن اور انداز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم ایک اور نشست کی طرف آگے چل رہے ہیں اور آج کل کی طرح جس طرح کے کل کے درس قرآن میں آپ نے سماعت فرمایا کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تحفظ کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں قرآن کی تلاوت کا شوق قرآن سے وابستگی کے شوق کو اجاگر کیا اور پھر امت کو یہ بھی بنایا کہ جس طبقے کو جس جماعت کو ہم نے آئیڈیل بنانا ہے وہ یقیناً وہی جماعت ہے کہ جو حاملان قرآن ہے. آج اسی کی ایک فکر آگے دی جا رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظریہ بھی مزید عطا فرما رہے ہیں کہ قرآن کی آیت فضیلت کے اعتبار سے بھی ایک سے اوپر ایک ہیں. ہے تو سارا اللہ کا کلام لیکن خود رب کریم نے اپنے کلام میں کلام کی اہمیت کے حوالے سے مضامین کی اہمیت کے حوالے سے اور اس میں جو میسج دیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان پاک سے اس مضمون کو بیان کر دیا کہ یہ مضمون کے اعتبار سے اس سے زیادہ اہم ہے، اس سے زیادہ عظمت والی ہے. جس طرح کہ سارے رسول اللہ کی طرف سے ہیں، سارے نبی اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ان کے اندر درجۂ فضیلت کو رکھا ہے اور وہ درجۂ فضیلت کو اس بنا پر گویا کہ رکھا ہے تاکہ نفس نبوت میں سب برابر ہیں اور درجۂ فضیلت کے اندر ان میں درجے موجود ہیں، اور یہ ہر طریقے سے رہا ہے. تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، اور پہلے فرمایا لا نفرق بین احد من رسله، جن کے سر پر ہم نے رسالت کا تاج رکھ کر بھیجا ہے ان کی رسالتوں میں شک نہ کرو، اور پھر فرمایا یہ ٹھیک ہے سارے رسول ہماری جانب سے نفس رسالت میں برابر ہیں لیکن ہم نے ان میں درجے رکھے ہیں. تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے رسولوں کی جماعتوں کو بعض سے بعض پر فضیلت دی ہے. رسالت میں سب برابر ہیں، فضیلت میں سب اعلیٰ ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ اجماعی قطعی ضروری عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. اور علماء نے یہ لکھا، اور یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ فلاں کا درجہ علم میں، فلاں کا درجہ علم میں حضور سے زیادہ ہے، فرما سابہو، اس نے حضور کی توہین کی ہے، اہانت کی ہے اور وہ گستاخ ہے. تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کو امت نے اس درجے میں لیا. انشاءاللہ خلق قرآن کی جب بحث آئے گی تو میں ہماری جو ساری عقائد کی کتاب ہے, چاہے امام اعظم کی فقہ اکبر ہو یا اس کی شرح ملا علی قاری کی ہو یا امام تہوی کی ہو, اس کی شرح قائد تہوی ہو یا علامہ ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی علم کلام کی بے نظیر اور بہت بلند کتاب التمہید ہو یا علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح قائد ہو, اور اس کا خاص متن جو ہے حضرت ابو حفص امام نصفی رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن کی جو عقائد نصفی ہے اس کی شرح علامہ تفتزانی نے شرح قائد سے کی ہے, اس کا متن ہو یا اس کی شرح ہو, یا میرے امام امام احمد رضا خان فضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی اور شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی المعتقد المستند ہو, جتنی بڑی اکابر کی کتاب علم کلام ہے تمام کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اجماعی اور ضروری مسئلہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور آپ کی عظمت اور افضلیت سب پر تفوق رکھتی ہے اور سب پر درجہ رکھتی ہے, یہ ضروری عقائد میں سے. اب آئیے اسی چیز کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور اختصار کے ساتھ اس چیز کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں کہ سارا کلام اللہ کا ہے. کس طرح کلام اللہ کا ہے آگے پھر موضوع بنے گا, تو میں انشاءاللہ اس کے اندر اللہ نے چاہا اس کے حبیب کی مرضی سے انشاءاللہ العزیز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ اس میں ہماری طبیعتوں کے ذوق کو بھی تازہ رکھے اور صحت و عافیت بھی دیں تاکہ ہم اس مرحلے تک پہنچیں. یہ ضروری باتیں ہیں اس کی شروع کی جو میں عرض کر رہا ہوں. اب جو حدیث پاک آ رہی ہے یہ بھی بڑی بے نظیر و بے مثال حدیث ہے. یہ بخاری شریف میں کئی جگہ پر ہے, کتاب التفسیر میں دو جگہ پر ہے. ایک تو امام بخاری نے اسے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں لیا ہے, پھر جا کر ایک سورۃ الحجر کی تفسیر میں لیا ہے, دو جگہ پر. اور تیسرا جو ہے یہ بخاری کے ابتدائی مضامین کے اندر بھی یہ موجود ہے. حدیث پاک جو ذکر کی جا رہی ہے اس میں فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کی, اور امام بخاری علیہ الرحمٰن نے باب باندھا ہے, باب و فضل فاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے. یعنی اس تناظر میں ہم چل رہے ہیں کہ حضور نے صحابہ میں شوق پیدا کیا تلاوت کا, حفظ کا, یاد کرنے کا اور اس سے رغبت رکھنے کا, اور جو رغبت رکھتے تھے ان کو جو درجہ دیا, پھر اس میں مزید شوق قرآن کی آیتوں کو صورتوں کو یاد کرنے میں اس کی درجہ بندی اب حضور ذکر فرما رہے ہیں کس صورت کا کیا رتبہ ہے اور کس صورت کی کیا حیثیت ہے. آگے چند مضامین انشاءاللہ آ رہے ہیں اسی کے ضمن میں. اسلام اور موسیقی کو انشاءاللہ ہم خاص طور پر یہاں پر لائیں گے, اسی کے ضمن میں آئے گا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کی عظمت ذکر فرماتے ہیں, اور حدیث پاک کے راوی ہیں ان ابی سعید ابن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعید بن معلا صاحب رسول ہے, ان سے یہ روایت ہے, ان کا خود ایک واقعہ ہے. قرآن کی سورتوں کی عظمتوں کا حضور ذکر کر رہے ہیں تاکہ شوق مزید اجاگر ہو اور جوان ہو. وہ کہتا ہے قال کنت اصلی, میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا, فدعانی النبی صلی اللہ تعالی وسلم, حضور نے مجھے آواز دی اور مجھے بلایا, فلم اجیب ہو, میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا, جواب کیسے دیتا. قلت, جب میں نماز سے فارغ ہوا پھر حضور کی بارگاہ میں آیا, میں نے عرض کیا نا بخاری میں دو تین جگہ پر, تین جگہ تو میں نے دیکھی ہے, یہ حدیث پاک ہے تو اس میں اپنی تفصیل کے اعتبار سے متن مختلف ہوتا ہے, میں نے بخاری فضائل القرآن سے اس کو لیا ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت سعید بن معلا خود راوی بھی ہیں اور خود اپنی آپ بیتی سناتے ہیں. کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور نے مجھے آواز دی, یہ حدیث پاک ٹھہر ٹھہر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں اترے اور آپ اس کو یاد رکھیں. کہتے فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے مجھے آواز دی آؤ ادھر, فلم اجیب ہو, میں نے جواب نہیں دیا, حالانکہ حضور دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے اور حضور نماز دی ادھر آؤ. تو کہتا فلم اجیب ہو, میں نے جواب نہیں دیا, میں نماز پڑھ رہا تھا, پھر میں حاضر ہوا حضور کی خدمت میں. قلت یا رسول اللہ انی کنت فی اصلی, یا رسول اللہ آنے میں تاخیر ہوئی, میں حضرت چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں حاضر نہیں ہو سکا. تو کہتا قال علم یقول اللہ استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم, حضور نے فرمایا نماز تو پڑھ رہا تھا, تو نے خدا کا قول نہیں پڑھا, نماز تو پڑھ رہا تھا میرے شاگرد میرے صحابی, کہ تو نے خدا کا قول نہیں پڑھا, استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول جب بلائے تو آؤ. اب دیکھیں آپ، اللہ اس کا رسول جب بلائے تو بولیے، اللہ اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے فرمایا نماز پڑھ رہا تھا لیکن تو نے یہ نہیں پڑھا کہ جب اللہ اس کا رسول بلائے تو آؤ. تو مانا ہوا کہ کب بلائے؟ کہا جب بلائے. تو کچھ بھی کرتا رہے ہمیں اس سے کیا کرنا. کب بلائے؟ فرمایا اذا دعاکم، جب بلائیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہا حاضر ہونا ہے. اب یہ خوش ملاؤں کے لیے موت ہے اور عاشقوں کی معراج ہے. میں حیران ہوں کہ وہ جب بخاری پڑھاتے ہیں تو اس حدیث کو گزارتے کیسا ہے. ان کے طالب علموں کے دل میں، کیونکہ طالب علم تو صاف دل ہوتا ہے نا، پاکیزہ دل کا ہوتا، پھنس جاتا ہے ان کے ہاتھ میں، تو اس کے دل میں سوال تو اٹھتا ہوگا نا کہ حضرت اس کا جواب تو دیجیے آپ، کیونکہ ہمارے اکابر نے تو ہمیں رسول اللہ کا جو رتبہ آپ نے بتایا وہ تو بڑا عجیب ہے، اور یہاں صحابہ جو ان کا رتبہ بتا رہے ہیں وہ اس سے زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. تم نے رسول کا جو مرتبہ اور مقام ہمیں ممبروں پر سمجھایا وہ کچھ اور ہے، اور حدیث بخاری جو بتا رہی وہ اور ہے. تم نے بخاری کر کر کے لوگوں میں شور مچایا وہ اور ہے، لیکن بخاری کے اندر کچھ اور ہے، بخاری کے اندر کچھ اور ہے. کہنے لگے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا نماز تو پڑھ رہا تھا، تو نے قرآن نہیں پڑھا. استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم، اللہ اس کے رسول کی پکار پر فوراً حاضر ہو جاؤ. تم نے نہیں پڑھا تھا. ثم قال، تو چپ ہو گئے، کچھ کہا نہیں آگے. سرکار نے دیکھا کہ بالکل سمجھ گیا مسئلہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا. ثم قال، فرمایا ادھر آؤ. الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بیدیہ فلما اردنا ان نخرج قلت یا رسول اللہ انک قلت او کما قال. کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے قریب کیا کہ اچھا ادھر آؤ، ادھر آؤ، میں تمہیں قرآن کی ایک بہت بڑی سورت نہیں بتاؤں، اعظم سورت تو میں نہیں بتاؤں. تو کہا کہ حضور کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ ابھی ہم مسجد سے نکلے نہیں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد سے نکلے نہیں تھے کہ حضور نے یہ ذکر فرمایا کہ میں تمہیں ایک اعظم سورت بتاتا ہوں قبل ان تخرج من المسجد، یہاں تک کہ تم مسجد سے ہم نکلے نہیں یا تو میرے ساتھ نکلے نہیں، تو میں یہ حدیث، میں تجھے بات بتاتا ہوں. کہتے ہیں فاخذ بیدہ، میرے آقا کا انداز تھا جب چلتے تھے تو اپنے صحابہ کو ہاتھ سے پکڑتے تھے. تو کہتے ہیں سرکار نے میرا ہاتھ جو ہے کو پکڑ کے رکھا اور میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا. تو سرکار نے جب میرے ہاتھ کو پکڑا تو کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد کے قریب پہنچے فلما اردنا ان نخرج ان نخرج، کہتے ہیں کہ جب ہم بالکل اس قریب ہو گئے کہ مسجد سے ہم نکل جائیں گے تو قلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ انک قلت لاعلمنک اعظم سورۃ من القرآن، حضور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی بہت بڑی سورت کی تعلیم دینے والا ہوں، تو یا رسول اللہ وہ سورت کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، قال، حضور نے شاہ فرمایا کہ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، فرمایا وہ سبع مثانی ہے اور وہ قرآن ہے، قرآن عظیم ہے اور وہ ہے جو مجھے دی گئی ہے اس میں سے. فرمایا وہ سبع مثانی ہے، یعنی سورت الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین. اب یہ حدیث پاک آپ نے سن لی ہے، یہ کئی جگہ پر میں نے جس طرح کا عرض کیا بخاری شریف کے اندر بھی جو ہے وہ کئی جگہ پر سامنے آئی ہے. اب اس کے چند مضامین میں آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ کر کے ذکر کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس سے ایک مسئلہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ رب العالمین کا کلام بعض سے بعض افضل ہوتا ہے، اور یہی قول صحیح ہے. جس طرح حضور نے خود ارشاد فرمایا نا، الا اعلمک اعظم السورۃ فی القرآن، میں تجھے تعلیم دیتا ہوں قرآن کی سب سے اعظم سورت کی. تو اس سے پتا چلا، محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ قرآن کی بعض سورتوں کو بعض سورتوں پر افضل کہا گیا ہے. سارا کلام اللہ کا اور اللہ نے اسے افضلیت عطا فرمائی ہے اس کے مضامین کے حوالے سے، ایک بات ٹھیک ہے. اور دوسرا اس بات کو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اللہ رب العالمین نے خود ذکر فرمایا، جیسا کہ ابھی حدیث پاک دو دن پہلے درس میں گزری ہے کہ حضور نے فرمایا یہ بہت برا ہے کہ تم یہ کہو کہ میں بھول گیا. فرمایا یہ نہ کہو نسیا، بلکہ یہ کہو کہ تمہیں بھلا دیا گیا. قرآن کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا، فرمایا یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ مجھے بھلا دیا گیا. اب آگے بات آ رہی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 سے،
اور یہ دلیل بن رہی ہے اس بات کی کہ قرآن کی ایک سورت دوسری سورت پر فضیلت رکھتی ہے. سارا کلام اللہ کا ہے لیکن مضامین کے اعتبار سے، ہدایت کے موضوع کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت اپنے حبیب کی زبان سے خود ذکر فرمائی. ایک تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے اعظم سورت کا درس نہ دوں، اسی سے ملتا جلتا مضمون جو ہے اس بات کی تائید کرتا ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں بعض سے افضل ہوتی ہے. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 106 کے اندر اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. اللہ فرماتا ہے جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم جو آیتیں منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیہا، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جس آیت کو ہم ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، تمہارے دماغوں سے نکال دیتے ہیں، یہ نزول کی بات ہے. اور پھر نکالنے کے بعد کیا کرتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا تو اسی آیت میں جو مضمون ہم نے تمہارے دماغوں سے مٹایا ہے ویسی دوسری آیت لے آئیں، یا پھر اس سے بہتر آیت تمہارے لیے ہم اتاریں. تو یہاں پر دیکھیں قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ نأتی بخیر منہا او مثلہا، اس سے بہتر یا اس سے اس جیسی دوسری آیت ہم اتاریں. تو یہ قرآن نے واضح کر دیا کہ خیر کا لفظ کہ اس سے بہتر یا اس جیسی، تو پتا چلا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے اوپر افضل اور اخیر ہوا کرتی ہے. اور یہ مضمون اگر ہے تو یہ بالکل درست ہے، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے. آگے چلیں، تیسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر فرمایا کہ سبا مسانی، حضور فرمایا وہ اعظم سورت کیا ہے؟ کہا حضور کیا ہے آپ مجھے بتائیے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین. حضور نے اس کا ٹائٹل ذکر کر دیا کہ الحمدللہ رب، یہ سورت جس طرح کہ ہم کل شریف کہتے ہیں، آپ کل شریف پڑھیے تو آپ کل اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہمارے عرف میں کہا الحمد شریف پڑھیے تو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں جی بسم اللہ شریف پڑھیے تو بسم اللہ شریف پڑھ. یہ کبھی کبھار جو ہے باقاعدہ ایک عنوان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا بن جاتا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا، اس کے ضمن میں جوڑ رہا ہوں کہ حضور نے فرما من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. تو کیا محمد رسول اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر حدیث پاک میں آ گیا، اس میں وہ لوگ جو باقاعدہ حدیث پڑھاتے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑی ڈنگی مار کے اپنے آپ کو امام بخاری کا بیٹا ثابت کرتے ہیں، تو وہ ان تمام مضامین کو اور جگہ پر تو حل کرتے ہیں، لیکن جب یہ حدیث پاک آتی ہے نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو باقاعدہ فتح سلفی ہمارے پاس موجود ہے اسماعیل گجروی کا، اسماعیل سلفی، آج کل وہ فتح چھپتا نہیں ہے، وہ زمانہ طالب علم ہم نے خریدا تھا، ہمارے پاس موجود ہے، اہل حدیثوں کا بہت بڑا مولوی اسماعیل سلفی. اس نے باقاعدہ جب اس سے پوچھا تھا کہ کلمے میں لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے یا محمد رسول اللہ بھی کافی، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ سے پورا ہو جاتا ہے مضمون، لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے. تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک بندہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے. پھر وہ آگے سے ڈھکوسلا مار کے یہ کہتے ہیں جی حدیث میں آیا نا من قال لا الہ الا اللہ، تو جس طرح حضور نے جیسا ہم کہتے ہیں علم شریف پڑھیے، تو علم شریف سے مراد نہیں علم شریف، بولے بھائی پوری سورہ فاتحہ پڑھا، یہ قل شریف پڑھی تو آپ نے کہا یہ قل، آپ نے قل شریف کہا تھا میں نے قل پڑھ دیا. تو یہ ایک نام بن جاتا ہے، ایک عنوان بن جاتا ہے اس کی مشہوریت کے اعتبار سے کہ پوری سورت کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو پڑھ دو. تو اسی طرح کلمے کا عنوان حضور نے ذکر کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ ای لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ تمام ملا علی قاری اور تمام جتنے بھی محدثین نے لکھا اور بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ حضور کا نام لیے بغیر اور حضور پر کلمہ پڑھے بغیر بندہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. لہذا اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، وہ توحید کے عقیدے سے مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کے آغوش میں وہ آئیں. اور آج بھی اگر کوئی ہے نہیں، اگر آج بھی کوئی شخص اپنی اصلی اہل بیت کی صورت میں، اہل کتاب کی صورت میں موجود ہو اور اس نے شرک نہ کیا ہو، توحید پر وہ کام ہو، تب بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے کہ اب دور چل رہا ہے، وہ سکہ چل رہا ہے آمینہ کے لال کا. اس دور میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ بخشش نہیں کروائے گا جب تک اس پر مہر تصدیق میرے آقا کی رسالت کی تصدیق کی نہ لگائی جائے. تو عیسائی ہونا، یہودی ہونا، یہ جنت میں لے جانے والی چیز نہیں ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہو کوئی بھی ہو، جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بولیے نہ پڑھے. یہ تو یہودی نصرانی اپنے ہیں، لوگ سودا بیچتے ہیں. میں عرض کروں مسلم شریف میں باقاعدہ روایت موجود ہے، سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتے وہ موسیٰ بھی اگر میرے دور میں زندہ ہوتے. وہ ہوا کیوں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کی تلاوت کر رہے تھے، تورات کو پڑھ رہے تھے. سرکار قریب سے گزرے اور سرکار نے جب دیکھا تو سرکار سخت ناراض ہوئے. جو اخلاق کی بات کرتے تو میں نے کہا پڑھو نا یہ حدیثیں بھی تو ہیں. نہیں حضور نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, حضور اللہ کے محبوب اور رسول ہیں, ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے. یہ تہمت لگاتے حضور پر. سرکار کا غصہ کبھی نفس کے لیے نہیں تھا, خواہشات کے لیے نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے آپ کو معصوم بنایا, لیکن حضور نے غصہ کیا ہے جب اللہ کی نافرمانی کی گئی, اور حضور نے شفقت و محبت کی ہے جب اللہ کی فرمان برداری کی ہے. اس لیے کہ یہ دونوں خلق کا حصہ ہے. اگر دوسرا پہلو حضور میں نہیں ہوتا, صرف یہی پہلو ہوتا تو سیرت کامل کیسے ہوتی. تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ اپنے مطلب کی سیرت بناتے ہیں. تو دونوں موجود ہے, جہاں حضور نے نرمی پیش کی ہے وہ بھی صورت سیرت کا ایک باب ہے, اور جہاں حضور نے سختی فرمائی ہے تو اس مزاج کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ کس بنا پر, وہ سیرت کا باب ہے. اس لیے کہ غضب و محبت دونوں ایک فطرت کا مجموعہ ہے, اور سرکار دو عالم کی سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ و نمونہ ہے. اس لیے کہ محبت کو کیسا برتنا ہے, ذات مصطفیٰ کو دیکھو. غصے کو کیسا برتنا ہے, تو انداز مصطفیٰ کو دیکھو. سیرت تو مکمل ایسی ہوتی ہے. حضور نے تو کبھی کسی کے کو ملامت نہیں کی. تو میں نے کہا بدر میں تمہارے چچا سے لڑنے گئے تھے حضور, کہ بدر میں حضور نے تلوار نہیں اٹھائی تھی. بولیے بیر معونہ میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا, تو کیا فجر کی نماز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعائے ضرر لعنت نہیں کی تھی ان پر؟ کہتے ہیں حضور نے کسی پر لعنت نہیں کی. میں نے کہا خدا نے تو لعنت کی ہے قرآن کے اندر. قرآن میں خدا نے منافقین پر لعنت کی ہے, کفار پر لعنت کی ہے, جھوٹوں پر لعنت کی ہے. اب حضور نے لعنت نہیں کی تو تمہیں کیا حضور کی رسالت میں شک ہے؟ معاذ اللہ, حضور تو قرآن کی ہر آیت کے پرتوں ہیں. تو حضور نے لعنت فرمائی ہے کس کے لیے؟ جو مستحق تھا, جو خدا کی رحمت سے دور تھا. حضور نے دعائے ضرر کی ہے اس کے لیے, جس کے لیے کہ جو اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس نظریے سے دور تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. کیا حضور نے ابو لہب کے لیے نہیں کہا تھا جس وقت مسلمانوں کا نکاح مشرکین مردوں کے ساتھ منع نہیں کیا گیا تھا, رائج تھا. جب تک کوئی چیز منع نہیں کی تو جائز ہوتی ہے, یہ ہماری دلیل ہے نا, ہمارا تو دعویٰ ہوتا ہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں منع کی دلیل چاہیے. میں نے کہا رکو ذرا, آگے مفہوم دین اور مسئلہ بدعت آ رہا ہے, اس کی پرخچے اڑائیں گے اس بات کی ہم, کہ یہ جب تک منع نہیں کیا جائے ایک چیز حلت پر قائم رہتی ہے. اس لیے فقہا نے لکھا کہ اصل فی الاشیاء اباحہ, اصل میں ہر چیز مباح ہوتی ہے جب تک اس کو منع نہ کیا جائے. اب آپ دیکھیں جب تک شراب منع نہیں تھی سب پیتے تھے, ٹھیک ہے, منع کی گئی تو باز آ گئے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور ایک بڑی باریک بات بتا رہا ہوں اس میں. اسی طرح دیکھیے کہ جب تک مشرکین سے نکاح ناجائز نہ تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں خود تو ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تھیں, یہ نہیں ہے؟ بولو, ہے نا سیرت کی کتابوں میں. اجماعی مسئلہ ہے, سورہ لہب کی تفسیر پڑھو نا, کہ کیا ضرورت ہے اس میں ساری تفصیلیں جو ذکر آئی اس کے اندر, یہ بھی تو شکے موجود ہیں. لیکن جب بعد میں آئے کہ اتر گئی کہ مشرکین سے مومنہ کا نکاح نہیں ہوگا تو منع ہو گیا. تو پتا چلا جب تک منع نہیں کیا گیا تو چیز اپنے دستور پر چل رہی تھی, چیز اپنی دستور پر. ایک بات یہ سمجھیے کہ اسلام جب آیا تو جو چیزیں اس وقت رائج تھی, مانا کہ زمانہ جاہلیت کا تھا, جو چیزیں رائج تھی اور اسلام کے مزاج کے خلاف تھی, اسلام کی تعلیم حکمت کے مطابق تھی, تو اس کو اسلام نے منع کر دیا. لیکن وہی زمانے جاہلیت میں درجنوں عادتیں ایسی تھی کہ جو اسلام کے موافق تھی زمانے جاہلیت میں, اسلام نے منع نہیں کیا اسے, اسلام نے منع نہیں کیا. تو یہ مسئلہ بدعت میں اس کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. میں رات ہی بخاری شریف پڑھ رہا تھا تو بخاری شریف کے اندر آپ دیکھیں ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ, کتاب و تفسیر میں پڑھ کے دیکھیں آپ اس کو. صحابہ کرام کہتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں کفار صفا مروہ میں بھاگا کرتے تھے, جب اسلام آیا تو اس نے باقی رکھا اس کو. زمانے جاہلیت میں ہم کعبے کو غلافوں سے بھر دیتے تھے, جب اسلام نے آیا تو باقی رکھا اس کو. تو کیا مطلب کہ ہر چیز کو منہدم نہیں کیا؟ اسلام نے دیکھا کہ جو چیز اس کے مزاج کی تھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا, جو نہیں تھی اس کو ٹوکا. تو پتا چلا کہ جو منع ہے اس پر بولا گیا اور جو منع نہیں تھا اس پر بولا ہی نہیں گیا. یہ کہتے ہیں یہ کیوں کرتے ہو تم؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اس پر کچھ بولا نہیں گیا. تو کہا بولا نہیں گیا تو کہ جائز ہو گئی؟ ہم نے کہا ہاں, اگر یہ ناجائز ہوتی تو منع کر دیا جاتا، یہ تو اسلام کے ابتدائی دور میں ہوا ہے۔ زمانے جاہلیت کی کئی عادتیں آج بھی باقی رہی ہیں، کیوں رہی اسلام میں؟ اس لیے کہ اسلام کے مزاج کے موافق تھی، اسلام نے سرے سے اس کو چھیڑا نہیں، اس کو ذکر ہی نہیں کیا، اور جناب جو ہے کہ جو مزاج کے موافق نہیں تھی اس کی نفی کر دی ہے۔ تو مسئلہ بدعت میں اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جو منع ہے اس کو نام لے کر منع کیا، اور جو منع نہیں ہے تو کبھی اس کو نام لے کر اس کی حلت بیان کی ہے، اور درجنوں مسئلے ہیں اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ تو جب ذکر ہی نہیں کیا تو خدا جانتا تھا کہ کس کو روکنا ہے کس کو کرنا ہے، تو جس کو چھیڑا ہی نہیں گیا، جس کو بیان ہی نہیں گیا گیا، تو اسی کو حضور نے فرمایا مما سکت عنہ فہو عفا، جس کے بارے میں شریعت کچھ نہ بولے تو وہ جائز ہوتی ہے، اس لیے شریعت کچھ نہیں بولتی ہے۔ ہر ایک کے لیے کہ عبارت بھی لے کر آئیں گے، حضور نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا، یہ قاعدہ کہاں جائے گا؟ اصل فی الاشیاء اباحۃن، اصل میں ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ باب یہ کہتا ہے کہ اصل میں ہر چیز حرام ہوتی ہے، وہ یہ کیا کہتے ہیں، اصل میں ہر چیز حرام تھی، اللہ نے نام لے کر حلال کیا۔ یہ سرفراز گکھڑوی نے ڈنگے ماری ہیں، جبکہ فقہا کا مذہب یہ نہیں ہے، جھوٹ ہے امام اعظم پر، بلکہ ہماری ساری اصول کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اس میں امام اعظم کا یہ نہیں کہ اصل فی الاشیاء یہ حرام، بلکہ فرما اصل فی الاشیاء اباحۃن، اصل فی الاشیاء ممنوع نہیں ہے۔ اصل میں اللہ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا اصلا فی نفسہ وہ منع نہیں ہے، جس کو منع کرنی تھی اس کا نام لے لیا گیا۔ تو قاعدہ یہ نہیں کہ اصل میں ہر چیز حرام تھی، نام لے کر حلال کیا گیا، نہیں، قاعدہ یہ کہ اصل میں ہر چیز جائز تھی، جس کو منع کرنا تھا اس کا نام لیا گیا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے اصل فی الاشیاء اباحۃن، اصل میں ہر چیز جائز۔ کہہ دیجیے فاتحہ دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا منع نہیں کیا گیا۔ ہم نے کہا فاتحہ کی نفی ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا یہی جائز ہونے کی دلیل ہے۔ کہنے یہ فلاں چیز کی دلیل؟ ہم نے کہا تیرے پاس منے کی دلیل ہے؟ نص موجود ہے تیرے پاس؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا یہی جائز ہونے کی دلیل ہے۔ کہنے لگا یہ کیا قاعدہ ہو گیا، یہی جائز ہونے کی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا مدرسے میں کہا چورن بیچ رہے تھے تم، تم نے پڑھا نہیں کتابیں؟ کتابوں میں کہ توضیع تلوی نہیں پڑھی، نور انوار نہیں پڑھی تم نے، حسامی نہیں پڑھی، اصول کی کتابیں تم نے نہیں پڑھی؟ تمام کے اندر شریعت کو سمجھنے کے لیے بنیادی قاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم تخصص کرو اور آگے چل کے شریعت کے وکیل بنو تو پہلے بنیاد اور بنیادی پرنسپلز یاد کرو، اور وہ بنیادی اصول کیا ہے شریعت کو سمجھنے میں، کہ اصل فی الاشیاء اباحۃن، اصل میں ہر چیز جائز ہے، جس کو منع کرنا تھا اس کا نام لیا گیا، اور جس کا نام نہیں لیا گیا وہ جائز ہی رہی۔ یہ آگے لے کر ہم چلیں گے۔ اب یہاں پر آئیے ذرا اس چیز کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر جو میں بات عرض کر رہا تھا ضمنن میں وہ یہی تھی، اور یہ ہم بتائیں گے کہ یہ قاعدہ وابیوں کے گھر بھی مستند ہے، لیکن جب ان پر یا ان کی رسیوں پر جب آتی ہے قال پر تو پھر یہ قاعدہ پٹک کر کے آگے لاتا ہے ابن تیمیہ کہ نہیں ایسا ہے، بن باز لاتا ہے یہ ایسا ہے، لیکن جب بات اہل سنت کے معمولات پر آتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ یہ سارے حوالے آپ کے سامنے اللہ نے کہا چاہا انشاءاللہ اس کے حبیب کے صدقے پڑھ کے بتاؤں گا کہ اہل سنت کے اصول خود ساختہ نہیں ہے، یہ علماء اور محققین ساختہ ہے، الحمدللہ اسی کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور اسی کے تحت بنیادی چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عنوان کے طور پر جو پوچھا کہ حضور وہ کون سی سورت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اعظم سورت میں وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث سے نکل رہا ہے کہ حضور نے جو یہ کہا تھا نا آؤ اے سید بن معلہ میں تمہیں ایک بہت اعظم سورت بتاتا ہوں، تو پوچھا یا رسول اللہ مسجد سے باہر آ رہے ہیں آپ نے بتایا نہیں ابھی تک، تو حضور نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین جو سورت ہے نا سورۃ الفاتحہ، اس کا ابتدائی آیت حضور نے پڑھی ہے تاکہ یہ عنوان بنا ہوا ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین والی جو سورت ہے یہ اعظم سورت میں سے ہے۔ تو اب یہاں پر امام اعظم کی دلیل آ گئی۔ حناف یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورت کا جز نہیں ہوتا، بسم اللہ شریف جو ہے وہ سورت کا جز، سورت اور ہے، بسم اللہ فصل اور عنوان کے لیے پڑھنا سنت ہے، لیکن سورت کا حصہ نہیں ہے، سورت کا عنوان اور ابتدا میں، ہاں یہ الگ بات ہے سورہ نمل کے اندر باقاعدہ آیت کی صورت میں آیا ہے، لیکن جب ہم ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، امام شافعی اور دیگر ائمہ کرتے ہیں کہ جس طرح الحمدللہ رب العالمین ہے اس طرح بسم اللہ بھی اس کی آیت ہے، اور باقاعدہ یہ مسئلہ شوافع کے اندر موجود ہے، کسی شافعی سیء العقیدہ امام کے پیچھے اگر ہم نماز ادا کریں اور وہ ہمارے مذہب و مسلک کی رعایت کرتا، وضو بھی اس نے صحیح طریقے سے کیا ہو اور جسم سے اس کا خون مون بھی نہ بہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ احناف اس کو پتا ہے میرے پیچھے حنفی نماز پڑھتے ہیں، یہاں پر تو مجھے نہیں پتا، میں جب کسی اور جگہ پر امامت کرتا تھا تو وہاں پر اکثر ہمارے جو کچھ لوگ تھے وہ کوکنی تھے، وہ کوکنی اکثر میں اثر ہمارے جو ہوتے ہیں وہ شبافے ہوتے ہیں، تو باقاعدہ ہمیں جب بتایا گیا تو جمعے کے دن ہم یہ میں باقاعدہ کہتا تھا
کہ کیا کوئی شافعی یہاں پر موجود ہے؟
تو وہ کہتے جی ہاں شافعی موجود ہیں، ہمارے صحیح العقیدہ اکثر اسلامی بھائی تھے، موجود ہوتے تھے. تو جب میں امامت کرتا تھا تو باقاعدہ بسم اللہ کا پھر اہتمام کروں، کیونکہ بندہ کبھی پڑھنے لگے تو ہم کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے نماز شروع کی اور نماز شروع کے بعد ثنا پڑھی، ثنا کے بعد ڈائریکٹ سورہ فاتحہ شروع کی. تو شفافے کے نزدیک نماز کا تصور نہیں ہے، ان کے نزدیک ضروری ہے کہ بسم اللہ شریف اس کے شروع میں ضروری لازمی پڑھا جائے، کیونکہ وہ اس کو جز قرار دیتے ہیں، اور بعض ائمہ اس کے لیے شرط لگاتے ہیں، اس کے بغیر وہ نماز کی تکمیل نہیں مانتے. تو جب احناف کے پیچھے شفافے پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، کیا پھر بسم اللہ شریف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تاکہ اس کے فقہ کے مطابق ہماری اقتداء جو وہ کر رہا ہے وہ درست ہو جائے. اسی طرح امام اعظم نے یہاں پر یہ جواب دیا کہ دیکھو جب حضور سے پوچھا انہوں نے کہ وہ اعظم سورت کون سی ہے، تو حضور نے یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی آیت جو حضور نے ذکر فرمائی ہے تو یہ واضح بات ہے کہ بسم اللہ شریف جو ہے، کئی دلائل میں سے ایک بات یہاں پر ضمناً چلی ہے، مسئلے میں سے حدیث آ گئی ہے کہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز بولیے نہیں. آگے چلیے ایک اور بات، اس سے چوتھا مسئلہ ایک اور ثابت ہو رہا ہے، پانچواں مسئلہ کہ یہ اعظم السورت ہے، حضور نے اس کو کہا اعظم السورت، یہ کیوں؟ تو فرمایا ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز ہو تو جاتی ہے لیکن مکمل نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی، اس لیے حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بخاری میں موجود ہے اور بے شمار کتاب الفاظ میں ام الکتاب ہے، فہو خداج ہے، اس قسم کے الفاظ آئے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کے پیچھے نماز پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، جس نے سورہ فاتحہ کے بغیر بولیے نماز پڑھی اس کی نماز ناقص ہے. ٹھیک ہے، اس کی پورے مضمون ہمارے ویب سائٹ پر جائیے، آپ پورا ایک موضوع قراءت خلف الامام موجود ہے، غیر مقلدین کے سوالات کے جوابات کے ساتھ موجود ہے. موضوع ہمارا یہ نہیں، ورنہ آگے حدیث کی ہم نے تشریح کرنی ہے، ورنہ میں اس کی تشریح کرتا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کو حضور نے اعظم الصورت یہ کہا اس لیے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. ٹھیک ہے، احناف یہ کہتے ہیں یا لا جو ہے وہ کمال کی نفی پر ہے، اور شوافے کہتے ہیں یہ جنس کے لیے ہیں، اور وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. جس نے یہ منفرد کی بات کر رہا ہوں، جماعت میں نہیں، کیونکہ نماز پڑھنے والے شخص کی دو پوزیشن ہیں، یا تو وہ اکیلا پڑھ رہا ہے یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، سن رہے ہیں آپ، یا وہ اکیلا پڑھ رہا ہے یا بولیے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے. اب جب اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس پر یہ حدیث آ رہی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ہم احناف جو ہے سورہ فاتحہ کو نماز کے واجبات میں سے لیتے ہیں، فرائض میں سے نہیں لیتے. ہمارے نزدیک فرائض جو ہے نماز کے اندر وہ مطلق قرات ہے، مطلق قرات ہے، سات فرائض میں سے وہ کیا ہے؟ مطلق قرات، تکبیر تحریمہ، قیام اور مطلق قرات. اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور کھڑا ہو کر کسی شخص نے نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ جب اس نے کہہ دی، اللہ اکبر جب کہا، ہاتھ اٹھانا سنت تھا، اللہ اکبر کے جملے کہنا اس کے لیے فرض تھا. ٹھیک ہے، اب تکبیر تحریمہ کہہ کر وہ نماز میں داخل ہو چکا ہے، اب ایک فرض تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ سجدے کی طاقت رکھتا ہے اس پر قیام فرض ہے، اور جو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے قیام فرض نہیں ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا جہاں پر قیام کی فرضیت اور قیام پر سختی دی گئی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو بآسانی سے سجدہ کر سکتا ہے، جسے سجدہ کرنے میں یعنی سجدہ کر ہی نہیں سکتا عذر کی بنا پر، معذوری کی بنا پر، تو اگر وہ قیام کرنا چاہے تو کرے، لیکن شریعت مطہرہ تقاضا نہیں کرتی، اس سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قیام جو ہے وہ سجدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا ہے بولیے؟ تو پہلا فرض ہے کہ جناب تکبیر تحریمہ کہا، دوسرا قیام ہے، تیسرا مطلق قرات، نماز شروع کی اللہ اکبر، کھڑا ہے نماز شروع کر رہا ہے اور ابھی اس نے ثنا بھی نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، رکوع میں چلا گیا، تو فرض اس کا ادا ہو گیا، فرض اس کا. اگر اس نے سورہ اخلاص بھی نہیں کوئی بھی سورت پڑھ لی، تین چھوٹی آیات یا اتنی چھوٹی آیات کہ جس میں 30 حروف جمع ہو جائیں، کتنے؟ 30 حروف کا مجموعہ اگر کوئی آیت اس نے پڑھ دی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اللہ اکبر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، رکوع میں چلا گیا. ٹھیک ہے، احناف یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ سجدہ سہو کرے گا کیونکہ واجب چھوٹ گیا. کیا چھوٹ گیا؟ کیا واجب چھوٹا؟ سورہ فاتحہ چھوٹ گئی. ٹھیک ہے، لیکن نماز کے فرض ادا ہو گیا، نماز میں اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو فرض ادا ہوا، واجب چھوٹنے کی وجہ سے نماز واجب الادا ہوگی.
نماز کیا ہے؟
لیکن غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے بھی فرض ہے اور تنہا پڑھنا بھی فرض ہے. وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور وہ حدیث پڑھتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. ہم سے کہتے ہیں یہ واضح حدیث میں لکھا ہے.
ہم نے کہا زیادہ زور لمبی داڑھی پر کیا ہے،
ذرا قرآن و سنت کو سمجھنے بھی پھر کریں، یہ اصول رکھیں ذرا کہ قرآن و سنت میں تدبیق ہونی چاہیے. قرآن سورہ مزمل کہہ رہا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن جہاں سے آسان لگے پڑھ لیا کرو، اور حدیث کہہ رہی ہے نماز ہوتی نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر. اب بظاہر یہ حدیث ٹکرا رہی ہے اس آیت سے، کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جہاں سے آسان لگے پڑھ لو نماز میں، جہاں سے. قرآن نے تو سورہ فاتحہ کی تخصیص نہیں کی ہے، ٹھیک ہے. مطلق قرآن کا حکم آگے فرضیت کے فقرو ما تیسر من القرآن، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو دونوں مضمون جڑ نہیں رہا. اب حدیث کو لیں یا قرآن کو لیں، تم کہتے ہو امام اعظم قیاس کرتے ہیں، رائے پر فتویٰ دیتے ہیں، رائے کے پیچھے تم جاتے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی استدلال سب سے پہلے قرآن سے ہوتا ہے، اس کے بعد حدیث رسول سے ہوتا ہے، اس کے بعد اجماع صحابہ سے ہوتا ہے، اس کے بعد اسلاف سے ہوتا ہے، اس کے بعد اگر ساری چیزیں اس میں نہیں ملتی تو آپ قیاس فرماتے ہیں. اور اگر قرآن سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، حدیث اسی مضمون کو دوسرے انداز میں پیش کر رہی ہے، تو میرا امام وہ عظیم امام ہے کہ وہ دونوں کو ملاتا ہے. اور ایسی لچک اور ایسی تدبیر اس میں پیش کرتا ہے کہ بیق وقت قرآن اور حدیث دونوں پر عمل ہو جائے، اور یہ مسئلہ اس کے لیے بہترین امتزاج ہے. اور کیا ہے؟ فرمایا امام اعظم نے کہ لا، جہاں قرآن نے یہ کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ نماز میں جہاں سے چاہو پڑھ لو، اور حدیث میں حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو امام اعظم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کے حکم سے مطلق قرآت فرض ہوئی اور حدیث کے حکم سے یہ واجب ہوئی، تو لہذا اس کو فرض کے درجے میں رکھا، اس کو واجب کے درجے میں رکھا، تو یہ دونوں پر بیک وقت تدبیق ہو گئی. اور ہمارا سوال ان کے سروں پر یہ ہے غیر مقلدین کہ آپ یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، تو پہلے ہمارے کو تم بیٹھ کر فرض کی تعریف کر کے دکھاؤ کہ فرض کہتے کس کو ہیں. اور خبردار اگر کسی اصول کی کتاب کو ہاتھ لگایا، کیونکہ اہل حدیث کے دو اصول اللہ اور اس کا رسول، تو بیٹا اب تو قرآن سے فرض کی تعریف بتائے گا اور حدیث کی کتاب سے فرض کی تعریف بتائے گا، خبردار اگر تو کسی اصولین کی کتاب کی طرف گیا، اس لیے کہ جنہوں نے اصول کی کتابیں مرتب کی ہے، فرض کی تعریف مرتب کی ہے، واجب کی تعریف مرتب کی ہے، سنت و مستحب کی تعریف مرتب کی ہے، سب سے پہلے اس ذہن کو دینے والے میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور اس کو مرتب کر کے امت تک لانے والے مقلدین ہیں. اور تیرے نزدیک تو مقلد مشرک ہے، تو ان کے کتاب سے تو استدلال کیسے کر سکتا ہے؟ اور تو ڈھنگے مارتا ہے کہ ہمارا سارا دین اللہ اس کے رسول ثابت ہے، تو تو پہلے یہ بتائے گا یہ فرض ہے واجب ہے کیا ہے، اور یہ بھی بتائے گا کہ فرض واجب الگ الگ ہوتے ہیں، یہ حضور نے کہاں فرمایا، فرض یہ ہوتا ہے یہ حضور نے کہاں فرمایا، واجب یہ ہوتا ہے یہ حضور نے کہاں فرمایا، سنت یہ ہوتا ہے حضور نے کیا فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ جب تک امام اعظم اور تقلید کا دامن نہ پکڑو، اس وقت تک نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ امام اعظم کے احسانات ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنے میرے دوستو، یہ بڑی ضروری چیز ہے. تو آپ اگر یہ کہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، تو پہلے آپ ہمیں فرض کی تعریف کر کے بتائیں ایک بات، اور فرض جو ہے وہ تمہارے بنس روڈ سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اور نہ تمہارے مسلائن کی کسی مسجد سے ثابت ہوتا ہے. فرض ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل، دلالت چیزوں سے، ٹھیک ہے. اور وہ یا تو نص قرآنی ہو، اور نص قرآنی بھی ایسی عبارت النص ہو کہ جس کی عبارت بھی قطعی الثبوت ہو اور اس کے معنی پر وہ دلالت بھی قطعی الثبوت ہو. لہذا ان دونوں کے امتزاج کے ساتھ فرض کو ثابت کیجئے ایک بات، اور دوسری بات یا پھر حدیث سے متواتر لے آئیں، سر پیٹ کے مر جاؤ گے لیکن اس بات پہ فرض ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آؤ اور امام اعظم کے دامن میں پناہ لو، تاکہ تمہیں حدیث کو سمجھنے کی، دین کے ڈھنگ اور چلن کو سمجھنے کی تمیز حاصل ہو جائے. یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، اور واجب اس لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور قرآن نے کہا کہ جہاں سے جاؤ پڑھ لو. تو منفرد کی نماز اس طریقے سے ایک بات. میں اس میں ایک آخری بات یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، سرکار نے خود نماز بھی سکھائی ہے. یہ تو تنہا نماز کا حکم تھا نا، جماعت کے ساتھ تو یہ کہ پھر تو کچھ بھی نہیں پڑے گا. قرات الامام ہے، امام کی جو قرات ہے، قرات اللہ او کما قال، کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے. اور اس کو امام اعظم نے بڑے خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا
کہ دیکھو آپ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ فریاد کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو سب کے منہ پھاڑ کے چیخ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ایک کو وکیل اور نمائندہ بنایا جاتا ہے، وہ آتا ہے اور جج کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام آپ کا وکیل ہے، آپ چپ رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ آپ کو وہ پیش کرے گا۔ تو یہ کانسیپٹ اس کے اندر فاتحہ کے اندر موجود ہے جو سیدنا امام اعظم نے دیا، ایک بات، اور اس پر نصوص بھی موجود ہے، وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پہلے تو سورہ اعراف کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اب یہاں پر امام قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو۔ تمہارے پاس تو سورہ فاتحہ کی نماز میں فرضیت پر کوئی آیت نہیں، لیکن ہمارے پاس امام کے پیچھے چپ رکھنے کی آیت موجود ہے، اور ہمارے پاس مطلق قرآن پڑھانے کی بھی آیت سورہ مزمل سے موجود ہے، الحمدللہ۔ تو احناف کا استدلال قیاس سے نہیں ہوتا ہے، ہمارا ماخذ جو دلیل عربہ میں سے ہے، اصل جو اصل رسول دلیل ہے وہ قرآن ہے، اس کے بعد سنت ہے۔ ہماری کتابوں میں بار بار لکھا ہوا، ہمارے بچوں کو یہ نہیں پڑھایا جاتا مدرسوں میں کہ بیٹا اب اصول فقہ پڑھ رہے ہو قیاس پہ شروع ہو جاؤ، وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اصول الثلاثہ، اصل جو اصول ہیں وہ تین ہیں، قرآن ہے، حسامی دیکھیں آپ، قرآن ہے، سنت ہے اور اجماع ہے، توضیح طلبی دیکھیں آپ، قرآن ہے، سنت اور اجماع ہے، لیکن اصل الاصول جو ہے وہ قرآن ہے، اس کی تشریح، اس کا نفاذ حدیث میں ہے، اور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، وہ اجماع صحابہ سے ہے، وہ اجماع صحابہ سے۔ ایک بات، بخاری مسلم، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضور نے خود یہ بات سکھائی، فرمایا انما جعل الامام ليتم به، حضور خود نماز سکھاتے ہیں کہ جب امام بنایا جاتا ہے نا تو تم اس کی اقتداء کرو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کیا کرو؟ اقتداء کرو، بالکل اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ فرمایا کیسے؟ فإذا كبر فكبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ پھر حضور آگے فرماتا، وإذا قرع، جب وہ قرات کرے، فانصتوا، تو چپ رہو۔ وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد۔ تو حضور نے پوری نماز سکھائی، اور اس میں باقاعدہ مسلم میں جو الفاظ موجود ہے، یہ آگے بحث ہے کہ راوی کے الفاظ ہیں کیسے، لیکن یہ الفاظ موجود ہے جس پر دلائل واضح طور پر موجود ہے کہ حضور کا قول ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم کیا کرو؟ خاموش رہو۔ اور جامع ترمذی نے ایک اور روایت موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کے متن کو میں پڑھتا ہوں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ من صلى رکعۃ فلم یصلی فیہ ام القرآن، کہ جس نے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے اسی قسم کا ملتا جلتا متن موجود ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس پر یہ پڑھ رہا ہوں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا نے یوں ہی فرمایا ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی، سرکار نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، الا وراء الامام، مگر جب امام کے پیچھے ہوگا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ امام کے پیچھے ہوگا تو سورہ فاتحہ بولیے نہیں پڑھے گا، ایک بات۔ پھر ایک اور حدیث موطا کے اندر موجود ہے، حضرت ابو بکرہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ان سے روایت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے ہم پہنچے نماز کے اندر، یا انہوں نے کسی کو دیکھا، کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے جب نماز شروع کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آ کر پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور میں جب نماز میں آیا تو آپ رکوع میں تھے، آپ تو میں نے جلدی سے رکوع میں شرکت کر لی، تو میں مجھے رکعت مل گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری نیکی کی حرص کو بڑھا دے، تیری رکعت ہو گئی۔ اب اگر مقتدی پر بھی سورہ فاتحہ فرض تھا تو حضور کہتے ہیں نہیں، تیری رکعت نہیں ہوئی کیونکہ تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب ہم غیر مقلدین سوال کرتے ہیں، مجھے جواب دو کہ ایک شخص اگر مسجد میں داخل ہو اور تمہارے بہت بڑے امام نماز پڑھا رہے ہوں اور وہ رکوع میں چلا جائے اور مقتدی شامل ہو جائے اور اس نے سورہ فاتحہ قیام نہیں پایا امام کے ساتھ، اب مجھے بتاؤ کہ وہ کھڑے ہو کر قیام کر کے سورہ فاتحہ پڑھے گا یا رکوع پکڑے گا؟ اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو رکوع جاتا ہے، اور رکوع کرتا ہے تو سورہ فاتحہ جاتا ہے۔ اب دونوں پر دلیل پڑھو، اگر وہ یہ کہے کہ جناب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو حضور کے عمل سے حدیث پڑھو، اور اگر تم کہو گے کہ نہیں جناب رکوع میں وہ چلا جائے اور سورہ فاتحہ نکل گئی، تو اس پر بھی تم دلیل پڑھو، اور دونوں پر تم دلیل نہیں لا سکتے۔ دلیل احناف کے پاس ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ تم نے رکوع کو پکڑ لیا، تجھے رکعت مل گئی۔ تو ہم کئی دن اس موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں سے واضح ہو گئی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جاتا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بولیے نہیں پڑھا جاتا۔
چلیں آگے چلتے ہیں. یہ پانچواں مسئلہ تھا اس کے اندر کہ حضور نے ذکر فرمایا میں تجھے اعظم صورت بتاتا ہوں. اب اس میں آئیے چند اہم مسئلے آخر میں رہ گئے ہیں, میں اس کو سمیٹ دیتا ہوں. یہاں پر ایک حضور نے فرمایا کہ وہ سورت جو ہے سورہ الحمدللہ رب العالمین و سبع المثانی ہے. سبع سات کو کہتے ہیں, مثانی کے کئی معنی ہیں, آئیے میں بتاتا ہوں. مثانی کا ایک معنی ہے دو بار, اس ثانی سے کیا ہے دو بار. اس لیے ایک اس کو دو بار والی سورت کیوں کہا گیا, ایک تو سات آیات اس کے اندر ہیں ٹھیک ہے, اور یہ دو بار کیوں اس کو کہا گیا؟ تو دو بار اس لیے کہا گیا کہ اس کو فرض میں بھی پڑھا جاتا ہے, نوافل میں بھی پڑھا جاتا ہے, ہر نماز کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے, اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ مثانی ثنا سے بھی علماء نے لیا ہے, اس کا مادہ اشتقاق یہ بھی بنا ہے. ثنا, ثنا کہتے ہیں تعریف کو, دراصل اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے, اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ بنائی کہ مثانی استثنا سے بھی ہے, اور استثنا سے مراد یہ کہ یہ حروف اس امت کے لیے مستثنا ہے, اس سے پہلے ایسی صورت کسی نبی پر نہیں اتری اور کسی امت کی اتری, اس لیے اس اعتبار سے بھی یہ مثانی ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ سبا مثانی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طویل صورتوں کو, بعض ائمہ نے کہا کہ نہیں یہ سبا مثانی نہیں ہے, بلکہ سبا مثانی وہ سات لمبی صورتیں ہیں کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے ترتیب کے ساتھ, جیسے سورہ بقرہ, آل عمران, نساء, المائدہ, انعام, آراف اور یونس, یہ سات صورتوں کو بھی سبا مثانی کہا گیا. لیکن امت کی اکثریت اس بات پہ کہ سبا مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے. اور دوسری بات اس کو سبا مثانی کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ یہ دو دفعہ حضور کے دل پہ اتری ہے, یہ دونوں دفعہ مدنی ہے اور دو دفعہ حضور پر یہ اتری ہے, دو دفعہ. اور یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ دے دوں, شاید آپ نے نہ سنا ہو لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, مجھے پہنچانے کا ثواب مل جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب جو ملا ہے وہ قرآن کے ضمن میں ملا ہے. حضور کے لیے ہم علم کلی مانتے ہیں, لیکن علم کلی کلی متناہی مانتے ہیں. طالب علم بیٹھے ہیں جس کو ہم جزء حقیقی کہتے ہیں. جزء اگر یاد نہیں تو جا کے اپنی منطق کی کتابیں تیار کریں, شرح تہذیب دیکھیں اس پر, آپ خود بھی دیکھیں, آپ اس پر ملا حسن دیکھیں, اس کو تیار کریں آپ اور اس کو اس فصل کو ذہن میں رکھیں. کلی کی دو قسمیں ہیں نا, ایک کلی مطلق ہے, اس میں لا متناہی سلسلہ بھی آتا ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا, سنیے, کہ ہم رسول اللہ کے علم غیب کلی مانتے ہیں, تو کہتے دیکھو کلی مان لیا, کل کا علم حضور کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا احمقوں, خدا کے مقابلے پر نہیں, بندوں کے مقابلے پر. اور کلی کا لفظ صحابہ نے خود استعمال کیا حضور کے لیے درجنوں جگہ پر. سواد ابن قاری جب مسلمان ہوئے تو حضور مسلمان ہونے کے ساتھ سب سے پہلا کلام جو حضور کی خدمت میں پڑا, جانتے سواد ابن قاریب کو؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر اپنے مجمع کے اندر بار بار یہ جملہ کہتے تھے, افیکم سواد ابن قاریب, کہ اس مجمع میں سواد ابن قاریب کوئی موجود ہے؟ مجمع میں جواب نہیں آتا, لوگ حیران ہوتے کہ حضرت عمر کی خلافت ہے, اور حضرت عمر جیسا بندہ بار بار کہتے, ایک سال تک جتنے جمعے آئے حضرت عمر بار بار یہ کہتے تھے, بولو سبحان اللہ, افیکم سواد ابن قاریب, افیکم سواد ابن قاریب, افیکم سواد ابن قاریب. ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا اس کو کیوں چھپاتے ہو؟ یہ الحمدللہ ملا ہی ہمارے حصے میں. اب سنیں, ہم فاروق اعظم کو ماننے والے ہیں, تو میں نے کہا بتاؤ نا فاروق اعظم کی طلب کیا ہے, ان کی حرص کیسی ہے حضور کی محبت کے لیے. اب آپ دیکھیے حضرات گرامی کہ سیدنا فاروق اعظم نے ایک سال تک کتنے جمعے آئے؟ ہاں بھائی کتنے جمعے آئے ایک سال میں؟ ہاں دیکھو عبدالجبار بھائی نے بتا دیا, 52 جمعے. اب 52 جمعے آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت فاروق اعظم نے بار بار نماز میں پکارا خطبے میں, افیکم سواد ابن قاریب, اس مجمع میں سواد ابن قاریب ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے جو ہر دفعہ فاروق اعظم پکارتے ہیں؟ ایک دفعہ کسی نے فاروق اعظم کو روکا, کہنے لگا امیر المومنین آپ بڑے حکیم ہیں, دانا ہیں, مدبر ہیں, آپ کی صلاحیت کو سلام, آپ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن ہر دفعہ آپ یہ اعلان کرتے ہیں سواد ابن قاریب کون ہے, سواد ابن قاریب کون ہے, اس کو بھولنا نہیں ہے. یہ ٹن ٹنا ٹن بنانے والی حدیث ہے. کھرا مسلمان جس کے دل سے سارے نفاق نکل جائے اور پورا مدینہ اس کے دل میں آ جائے. تو کر, کیا کہا میرے شیخ نے, تو کر, تو خالی کر دل کا گھر, مدینہ آنے والا ہے. تو دل کا گھر کیسے خالی ہوگا؟ ان چیزوں سے خالی ہوگا اور مدینے کے لیے راستہ بنے گا. غبار خاک طیبہ کس قدر پر نور ہے اختر. واہ واہ سبحان اللہ, غبار خاک طیبہ کس قدر, کبھی مدینہ حاضر ہو رہا تو یہ پڑھیں آپ, غبار خاک طیبہ کس قدر پر نور ہے اختر,
تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے،
تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے، سمل جا اے دل مستر مدینہ آنے والا ہے۔ تو حضرت گرامی یہ مدینے کو بلاتا ہے دل میں، ٹھیک ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے جب یہ کہا کہ سواد ابن قاریب کون ہے، تو ایک شخص آگے آیا اور اس نے کہا حضور آپ بار بار کس کا نام لیتے ہیں؟ فرمایا چپ ہو جاؤ، میں اس لیے نام لیتا ہوں کہ اس کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ آپ کا ایمان کا واقعہ کوئی کم عجیب ہے سیدنا فاروق اعظم کا؟ لیکن عاشق وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو فوقیت دیتا ہے کہ میرے محبوب کا عاشق ہے یہ، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو مرتبے سے نہیں جانتا، محبوب کی نسبت سے جانتا ہے۔ فاروق اعظم کا رتبہ سواد ابن قاریب سے بڑا ہے، لیکن اس کہتے اس کو ہیں کہ محبوب کے غلاموں کو جو اپنے ساتھ موجود ہیں، اس کہتے اس کو ہیں کہ خود کو کم سمجھو ان کو زیادہ سمجھو، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے، سمجھے؟ یہ عشق میں مضبوطی ہے فاروق اعظم کی۔ ایک دن یہ ہوا کہ جب سال گزر گیا، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں، صحابہ میں بھی درجنوں جگہ پر ہی موجود ہے، جامع المستدرک کے اندر بھی موجود ہے، امام حاکم نے حدیث کے طور پر لیا ہے اس کو، وہ کھڑے ہو گئے مجلس، ہاں میں یہاں پر ہوں، ایک سال کے بعد کہنے لگے میں یہاں پر ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جلدی آ گیا ہو، جلدی آ گیا ہو، بلایا ان کو، ان کو کہا ممبر پر بیٹھو، کیا کہا؟ ممبر پر بیٹھو۔ کہنے لگا جماعت؟ ارے جماعت اپنے ٹائم پر ہوگی، پہلے حضور کا میلاد ہوگا۔ بٹھایا ممبر پر، دیکھو او خوش کو کچھ سیکھو صحابہ سے جو حضور کی عشق کا انکار کرتے ہیں۔ ممبر پر بٹھایا، کوئی اعلی حضرت تو نہیں موجود تھے نا اس وقت، اعلی حضرت نے تو یہیں سے تو سیکھا ہے، سنیوں نے یہیں سے تو سیکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں ممبر پر وہ بیٹھ گئے، کہنے لگے جی امیر المومنین۔ اب فاروق اعظم جل وغیرہ ہیں، جن کا رتبہ اور مقام، جن کی شان صحابہ کے سامنے موجود ہے، صحابہ تو دیوانے فاروق اعظم کے، فاروق اعظم خود زمین پر بیٹھے، منظر لائیے ذرا ذہن میں۔ اور میں کہتا ہوں یہ رات آج ہمارے لیے یقیناً ہماری روح کی معراج کی رات ہوگی، سنی کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے جس میں وہ اپنے محبوب کے عشق میں کچھ بات کرے، لیلۃ القدر ہے ہر رات۔ اب آپ دیکھیں فاروق اعظم زمین پر، تصور لائیے حضرت فاروق اعظم زمین پر بیٹھے، ان کو ممبر پہ بٹھایا، کہنے لگے بیٹھ جاؤ ممبر کے اوپر، بیٹھ گئے، کیا کروں حضور؟ فرمایا کیسا ایمان لایا، میرے محبوب کو تم نے پہچانا کیسے یہ بتا، آقا کو پہچانا کیسے یہ بتا، یہ نہیں کہ ریا کا نابود ریا کے نستعین کی تفصیل تو کر، فرمایا یہ بھی قرآن ہے، اور وہ رفعان اللہ کا ذکر کی جھلکیاں بتانا یہ بھی قرآن ہے، فرمایا پختہ کر۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ عشق مصطفیٰ جتنا جائے گا ہماری اولادوں، کیونکہ اولادوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا ہے نا، جو نئی اولادیں ہیں، کچھ کی اولادوں نے دیکھا کچھ کی اولادوں نے نہیں دیکھا، تو ان کا ایمان کیسے بچے گا، کہیں وہ ہمیں دیوانہ نہ کہہ دے کہ جناب یہ تو بڑے دیوانے جھومتے ہیں۔ فرمایا بڑے بزرگوں کو بٹھا کر ہم بتا دیں کہ میرے مصطفیٰ کو جو دیکھتا تھا وہ دیوانہ ہی ہو جاتا تھا، اور وہ زبان سے یہی کہتا تھا اب میری نگاہوں میں بولو نا جچتا نہیں کوئی جیسے ہیں میرے سرکار، واللہ ایسا نہیں کوئی۔ آپ دیکھیے سیدنا یہ اپنے تربیت کر رہے ہیں اولاد کی، سیدنا فاروق اعظم، دیکھو میں نے ان کا نام لیا میری تھکن اتر گئی، اور حق فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ جب تم اپنے درسوں میں بور ہونا شروع ہو جاؤ نا اور اپنی مجلسوں میں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود بدری صحابی کہتے ہیں فاروق اعظم کا نام لو، اس لیے کہ جہاں فاروق اعظم کا نام لیتے ہو تو رحمتیں برسنا دل پر شروع ہو جاتی، بتاؤ تازہ ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ آج ان کے نام سے سبحان اللہ یہ تازگی ہے، کل میدان محشر میں جب ان کے پاؤں کو چومیں گے تو ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ موت سے کون ڈرے، کیا ڈرے موت سے، کیا ضرورت ہے موت سے ڈرنے کی، موت تو سنی کی معراج ہے۔ یہ گھٹیا دنیا کو لے کر کرنا کیا ہے، یا دین بھی بیان کرو تو اخلاص نہیں رہتا، یا حاسدین کم ہے دشمن کم ہے، کیا کرنا ہے، چلیں اس بستی میں جہاں سب چاہنے والے ہیں، جہاں سب چاہنے والے ہیں۔ حضرت گرامی سیدنا فاروق اعظم توجہ رکھیے گا، اپنی اولادوں کو تیار کرنا چاہتے تھے، اس لیے بڑے جمعے کے خطبے میں آپ نے ان کو بٹھایا، اور بار بار پہلے ایک سال پکارا، جب وہ نہیں ملے، جب مل گئے تو ممبر پہ بٹھا کر کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ آج کی تقریر تم کرو، فرمایا موضوع میں دوں گا، تقریر تو کرے گا، موضوع میرا ہوگا، تقریر تمہاری ہوگی. کہنے کا ہر دم عشق رسول پر تقریر، ہم نے کہا صحابہ کا طریقہ یہی تھا. موضوع فاروق اعظم نے دیا کہ میرے آقا کو تم نے پہچانا کیسے ہو، تو ایمان لایا کیسے. اب سواد ابن قاریب شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے، میں نے ایک جن کو مسخر کیا تھا. کہتے کیا ہے؟ میں نے ایک جن کو مسخر کیا تھا اور میں ہند کی زمین پر بکریاں بیچنے جایا کرتا تھا. کہتے ہیں رات کے وقت میں سویا ہوا تھا تو اس جن نے میرے پاؤں کو ہلایا، اٹھ. میں نے خواب میں کہا کیوں اٹھو؟ کہا یار سوئے ہوا غافل ہو کر، وہاں نخلستان میں اللہ کے آخری نبی مبعوث ہو چکے ہیں. کہتے صبح جب میری آنکھ کھلی تو دل بڑا بھاری تھا کہ بات کیسی کہہ دی اس نے. کہتے جب دوسری رات سویا تو پھر اس نے مجھے یہ کہا. تیسری رات سویا، یاد رکھو یہ وہ قصے کہانیاں اور واقعات ہیں جو مستند ہیں، ٹھیک ہے. کہتے جب تیسری رات اس نے میرے کو یہ بات کی تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو. میں نے غلام سے کہا کہ بھائی یہ بکریاں پکڑ، اپنے مینیجر سے کہا کہ تو بیچتا رہنا، میں جا رہا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. کہا جی زوف مانا مگر یہ ظالم دل، ہائے ہائے ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، لے رضا سب تو چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. اب آپ دیکھیں، کہتے پکڑ یہ بکریاں بیچ دینا بعد میں جا رہا ہوں. اب روایت یہ کہتی ہے یا تو مدینہ تھا یا مکہ تھا. خیر یہ روایت ضرور موجود ہے کہ سیدنا سواد ابن قاریب کہتے ہیں کہ نہ میں نے حضور کو کبھی دیکھا، نہ پہچانا، نہ حضور کو کبھی جانا، لیکن جب اس نے کہا تو میں چل پڑا. کہتے ہیں جب میں عرب کی وادی میں داخل ہو گیا اور مکہ کے قریب تھا تو مجھے کچھ کافر ملے. انہوں نے کہا اوئے نیا نیا نظر آتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بس ایسی بس سیر تفریح کے لیے. اس نے کہا بھائی کہیں بھی جا رہا ہے، اگر مکہ کی طرف جا رہا ہے تو سن، وہاں ایک جادوگر ہے ماذا اللہ، ان کی باتیں نہیں سننا. کہا انہوں نے بکواس کی اور مجھے پتا مل گیا. کہتے ہیں کہ جب میں داخل ہوا تو بعض علماء نے یہ لکھا کہ یہ مروہ سے آ رہے تھے، پہنچ گئے حرم شریف. اور میرے آقا فتح مکہ میں بھی میرے آقا مروہ سے آئے تھے، جرول کا علاقہ نا جرول، جبل کعبہ کے اوپر آپ جب چڑھتے ہیں نا، لمبی چڑھائی چڑھتے ہیں، شاعر ابراہیم خلیل کو آپ پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ آتے ہیں تو یہ جو پہلا جو علاقہ گزرا یہ جرول ہے، جنت المالا کے قریب کا. اور یہ شاعر ابراہیم خلیل سے جب آپ چڑھتے ہیں اوپر، جب آپ پہاڑ کے اوپر آ جاتے ہیں جبل کعبہ کے پاس اور سامنے مینار نظر آتا ہے تو یہ جرول کا علاقہ ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالا جرول کے اور مروہ کے علاقے سے ہی فتح مکہ کے حجۃ الوداع کے وقت یہیں سے داخل ہوئے تھے. اور عاشق وہ کرتے ہیں، ہم بھی ان کی نقل کرتے ہیں، جاتے ہیں پیدل جناب جرول سے کعبے کے جبل کعبہ پر چڑھتے ہیں اور وہیں سے آنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے میرے آقا تشریف لائے. تو سرکار مروہ کی پہاڑی سے اترتے ہوئے آئے تھے، ٹھیک ہے. اور سرکار مکہ کی پہاڑی سے اترتے ہوئے کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ وہاں سے جب آپ مروہ سے آئیں گے تو سامنے کعبے کا دروازہ ہوگا. آپ دیکھیں مروہ سے جب آپ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو دروازے سے جاتے ہیں، پیچھے سے نہیں جاتے، دروازے سے جاتے ہیں، سامنے دروازے کے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں. تو اللہ کے گھر میں جب حضور تشریف لائیں تو دروازے کے سامنے سے آئیں. بالکل، آپ جب مروہ کی پہاڑی سے اتر کر جیسی داخل ہوں گے حرم میں تو سامنے خانہ کعبہ کا دروازہ ہوگا. بولیے سبحان اللہ. تو سواد ابن قاریب کہتے ہیں جب میں اتر رہا تھا، میں جب اتر رہا تھا تو کہتے ہیں کہ پتا تو مجھے مل گیا اور سب طواف کر رہے تھے اور میری آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ کون ہے جن کی محبت میں دل دھڑک رہا ہے، وہ کون ہے جن کی محبت میں. تو یقیناً وہ ہر ایک کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہ نہیں نہیں جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں، دل نے جو تصویر بنائی ہے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. یقیناً آپ دیکھیے حضرات گرامی، وہ ایک ایک کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ابھی تک حضور کو دیکھا نہیں ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے جب میں قریب آ گیا، یہاں تک کہ چند ہاتھ کا فاصلہ تھا، پہنچو مکہ، اوئے اٹھو یہاں سے، پہنچو روح کو بڑھاؤ یہاں سے اور روح کو پہنچاؤ دربار رسالت میں. اور اس سے روح، اس سے ذکر لگتا ہے، اس سے عشق لگتا ہے تصور سے. اور گھر میں جب رہو تو آنکھیں بند کر کے سواد ابن قاریب کو اپنے منظر میں لاؤ اور دیکھو کہ وہ کس طرح قافلے میں جا رہے ہیں اور کس طرح پہنچ رہے ہیں. معراج روح کی کرانا چاہتے ہو تو یہ تصورات ہے. اور بعید نہیں اسی رات میں آپ بھی اسی راستے سے پہنچتے ہوئے آقا کا دیدار کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ کہتے کہ جب میں مروہ سے اتر کر آیا
اور جیسے ہی قریب پہنچا میں نے کہا بھابھیوں کیوں چھپاتے ان واقعوں کو، اب چند ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا تو کہتے ہیں کہ یقیناً ریت اڑ رہی تھی، گرمیوں کا وقت تھا، آقا سر پر نقاب ڈالے بیٹھے تھے اور خدام جو ہے وہ سر جھکا کر سرکار کی قلب منیر سے فیض لے رہے تھے، قلب سے فیض لے رہے تھے، کیونکہ عرفان اترتا ہی مرشد کے سینے پر، اور اپنے دل کو مرشد کے دل کے نیچے لگاؤ، برتن لگاؤ اور تصور شیخ کر کے کہو کہ یہ عرفان اب شیخ کے قلب سے ہوتے ہوئے میرے قلب پر آ رہا تھا۔ تو صحابہ اکرام سر جھکا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باطنی فیض حاصل کر رہے ہیں، کہتے ہیں چند ہاتھ کا فاصلہ تھا، جب میں پہنچا میری نظریں تو اوپر تھی، میں نے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن سرکار نے نقاب اٹھایا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے تو سرکار نے خود پہلے خود سلام کیا، فرمایا مرحبا یا سواد ابن قاریب قد علمنا بما جاء بک، اے سواد، اور تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں اس کا نام قاریب ہے، اے سواد ابن قاریب تجھے مبارک ہو، میں تجھے بھی جانتا ہوں، جس جن نے تجھے بھیجا ہے نا اس کو بھی جانتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ سواد ابن قاریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کانپ گئے، حضور کے قدموں میں بیٹھ گر گئے، روتے رہے، جب ڈھارس بن گئی، تسلی ہو گئی اور اطمینان ہو گیا، سرکار سے پہلی نیکی کی خواہش کرتے ہیں، حضور ناد پڑھوں آپ کی، کیونکہ شاعر بھی بڑے لاجواب تھے، وہ نا شاعر بھی بڑے لاجواب تھے، کہتے ہیں حضور ناد پڑھوں میں آپ کی، سید عالم نے یہ نہیں فرمایا ابھی خانہ کا طواف کرو، طواف کرو تم پیو، نہیں، میرے آقا نے فرمایا مراد پر پہنچنا ہے تو پڑھ میری ناد پھر۔ تو سواد ابن قاریب کھڑے ہو گئے اور پورا قصیدہ انہوں نے پڑھ کے سنایا، موضوع میرا تھا نہیں، ہم چل پڑے اس طرف، کیونکہ ہم تو ہیں لکیر کے فقیر جو سیدھا گنبد پاک کی طرف لے جاتی ہے، طیبہ نے صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، اب فاتحہ کی تعریف ہو یا سورہ بقر کی تعریف ہو، جانا تو گنبد خضرا ہی کے پاس ہے نا، حضور کے پاس ہی جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے جب یہ کہا تو میں تو حیران تھا کہ حضور مجھے بھی جان گئے اور میرے باپ کو بھی جان گئے، جس نے بھیجا اس کو بھی جان گئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یہ پورا اس واقعے کی ترجمانی ہے، کہ لگا حضور آپ ہمیں نہیں بھولے تو میں آپ کی یاد میں کچھ کہوں گا، حضور فرما کہو، اب کھڑے ہو گئے، خانہ کعبہ ہے، یہ بعض روایت کے مطابق مدینہ منورہ ہے، کچھ بھی لیکن سرکار جل بغیر ہیں، اور یہی سب سے بڑا حرم ہے، صحابہ جل بغیر ہیں، حضرت سواد ابن قاریب کھڑے ہو کر نعت پڑھتے ہیں، پہلا شعر تو وہ یہ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ لا رب غیرہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر کہتے ہیں حضور آپ نے مجھے بغیر دیکھے پہچان لیا نا، میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اس پر کیسا شعر پڑھتے ہیں، کہتے وَإِنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، حضور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کلی غیب پر مطلع کیے گئے ہیں، آگئی بات جزے حقیقی، انک مامون علی کل غائب، حضور آپ کل غیب پر مطلع کیے گئے ہیں، اور اسی میں یہ شعر موجود ہے، مستحضر نہیں میرے دماغ میں، اس وقت کتاب میرے سامنے نہیں ہے، اس میں یہ شعر ہے کہ حضور آپ وہ ہیں کہ آدم کے گناہ، یعنی انہوں نے ذکر کیے آدم کی فریاد علیہ السلام، اور یہ لفظ گناہ بمانا اس اعتبار سے جو قرآن نے کہا ہے، جو قصد اور ارادے کے بغیر ہے، جو لغتن ہے، اور اس بات کو ذکر کرنا ہے کہ جو خطا اجتہادی سرزد ہوئی ہے اس کو لغتن یعنی گناہ کہا گیا، اصطلاحاً نہیں، کیونکہ قرآن نے بھی کہا کہ وہ عمد نہیں تھا، وہ جزم نہیں تھا، اس پر میں نے عصمت پر پوری تقریر کی، آگے آئے گی بھی، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی فریادیں بھی آپ کے وسیلے سے پوری ہوئی ہیں، اس میں پڑھتے ہیں اور حضور سن رہے ہیں، آج کا موضوع کہ نہیں یہ روایت ایسی نہیں، ہمیں ہم نے کہا تیرے سے پوچھ کون رہا ہے کہ روایت تو راویوں کو پرکھ رہا ہے، یہ تو براہ راست صحابی نے پڑھا حضور کے سامنے، اور حضور نے براہ راست اس شعر پر خاموشی رکھ کر اس کی سند بنا دی اور حدیث سے تقریری ہو گئی، اور آخری شعر وہ کیا پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، وہ کل شفیعن یوم لا ذو شفاعت، یا رسول اللہ کل شفیعن یوم لا ذو شفاعت، سنو صحابی کا عقیدہ، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، ضمن میں مذاق بھی کرتے ہیں، میں نے کہا کیوں شفاعت نہیں، کہنے شفاعت اللہ کرے گا، اور میں نے کہا توحید کی برائی کر رہے ہو بدبختوں، توحید کا انکار کر رہے ہو، شفاعت خدا کا حق ہی نہیں ہے، یہ تو حق ہی بندوں کا ہے،
نہیں شفاعت خدا کرے گا. میں نے کہا کیوں, خدا کس کے بارگاہ میں کرے گا؟ معاذ اللہ. اور خدا کی قسم وہابیوں کو اللہ کے آداب نہیں آتے. میں نے اس سے پہلے بھی تقریریں کی, ان کو آداب. ناراض نہ ہونا, ان کے ترجمے آپ پڑھ کر دیکھیے, میرے پاس کتابیں موجود. وہ کہتے ہیں جی اللہ جب ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتا ہے زمین آسمان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ خدا کو یاد کر رہے ہیں, کتابیں موجود ہیں. میرے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتا ہے تو زمین آسمان جو ہے وہ گمنا گویا کے شروع ہو جاتے ہیں. دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یا اللہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں, دے دے اتنا گناہگار تو نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ اپنے کسی جعلی تبلیغی سے مانگ رہے ہو یا خدا احکم الحکیمین عالم الغیب و شہادہ سے مانگ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ میڈیا پر ان کے ساتھ بیٹھ بھی تو جاتے ہیں. میں نے کہا بیٹھنے کو تو ہم بات کر رہے ہیں, ہندو کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں. میڈیا اور مسجد میں تو فرق ہوتا ہے. ترجمانی کے لیے, ظاہر سی بات ہے مسلک کے لیے بیٹھنا علماء کے لیے جائز ہے, اس نیت سے بیٹھتے ہیں. بندہ یوں تو جناب پیشاب کرنے کے لیے بھی جاتا ہے تو کیا آپ اس پر بھی اعتراض کریں گے؟ تو ایک چیز ہوتی ہے ضرورت کی, اور ضرورت کو ضرورت رکھا جاتا ہے, عشق ہی ہوتا ہے, اور وہ عوام کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آگے چلیے اس بات کو. تو میں عرض کر رہا تھا یہاں پر کہ شفاعت, میں نے کہا شفاعت اور وسیلہ یہ خدا کا حق نہیں ہے. شفاعت اور وسیلہ خدا کا حق نہیں. اور شرک اس چیز کو کہتے ہیں, شرک 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 شرک, یہ پنجاب کے بھابھی کہتے شرک کہتے ہیں شرک. تو میں نے کہا شرک اور شرک کہتے اس کو ہیں کہ خدا کا حق بندوں کو دینا. خدا کا حق, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا کا حق بندوں کو دینا یہ شرک ہے. لیکن وہ چیز ہو بھی تو خدا کا حق, وسیلہ شرک. ہم نے کہا خدا کا حق تھا ہی نہیں, کیونکہ وسیلے کی تعریف واسطے کی ہے جو اصل ذات کی طرف, جو اصل مقصود کی طرف بڑھائے. اگر خدا خود وسیلہ بنے گا تو اس کو کس کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے؟ خدا وسیلہ بننے سے پاک ہے, اس لیے کہ خدا سے ہم توکل کرتے ہیں. انبیاء سے توکل نہیں کرتے, انبیاء سے توسل کرتے ہیں. تو توسل اور توکل میں یہ علماء نے پہلے لکھ دیا ہے فرق ہے, اس لیے کہ توکل منتہا ہے اور توسل اسباب ہے. تو منتہا خدا کی ذات ہے, تو خدا سے توکل کیا جائے گا, انبیاء سے توسل کیا جائے گا. اس لیے کہ توسل کہتے اس کو ہیں ذریعہ اور سبب جو اصل بارگاہ تک پہنچائے. تو خدا وسیلہ بننے سے پاک, اور خدا شفاعت اور سفارش میں سے پاک, اس لیے کہ یہ بندوں کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ سنی انبیاء اور اولیاء کے لیے قرآن و سنت کے مضبوط دلائل سے انہیں شافع اور انہیں وسیلے پر قائم مان کر شرک کو ختم کرتے ہیں, جس طرح کے میلاد منا کر شرک کو ختم کرتے ہیں اور توحید کو زندہ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ خدا کو یاد کس طرح کرتے ہیں. خدا کے لیے جملے, نبیوں کے لیے جملے. وہ مودودی نے لکھا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی, کنان کے لیے, پتا چلا نبی تھے لیکن جہالت کی عادت دل سے نہیں گئی. تو بتاؤ تو میرا حق تو بنتا ہے نا پھر اس غلیظ کے خلاف بولنے کا, کہ جس کے دل میں انبیاء کی گویا کہ عقیدت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں, ایک مجھ سے کہنے لگا شاہ صاحب بڑا مضبوط ایمان آپ رکھتے ہیں. میں نے کہا اللہ ویسا بنا دے کہ ہم قیامت میں سیدنا عمر کو منہ دکھا سکیں, خالد بن ولید کو منہ دکھا سکیں. آپ اپنی بات کی فکر کریں, شاہ صاحب کو ایک سائیڈ رکھ. کیا شاہ صاحب اور کون شاہ صاحب؟ ذات مصطفیٰ کی بات کر. تو اب بھی تقریر سن کے شاہ صاحب میں پھنسا ہوا ہے؟ شاہ صاحب کو ہٹا رستے سے اور عشق مصطفیٰ کو سمجھ اور حضور کی طرف بڑھا گئے. شاہ صاحب کو درمیان میں کیوں لا رہا ہے؟ درمیان میں لایا نہیں جاتا, جب منزل واضح ہو جائے تو ڈائریکٹ مصطفیٰ کی طرف بڑھا جاتا ہے. محبت بھی ان کے لیے کی جاتی ہے, شدت بھی ان کے لیے کی جاتی ہے. یہ نہ کہے کہ شاہ صاحب نے شدت کی ہے, یہ کہے کہ رسول کی محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے. کون شاہ صاحب اور کون خطیب صاحب؟ کون پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جن کے آنے کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کو بلاتے نہیں بلکہ وہ پوچھتے ہیں کہ کتھے مہر علی تھے, کتھے تیری سنا. اب میرے دوستو آئیے, اب آخری شعر, بھولا نہیں ہوں, توجہ میری طرف رکھیں آپ. اب آخری شعر کلی علم غیب کے پڑھنے کے بعد حضرت سباد ابن قاری حضور کو دیکھ کر کہتے ہیں, یا رسول اللہ وکلنی شفیعن, وکلنی شفیعن یوم لا ذو شفاعت. حضور میری سفارش کیجئے گا, میری شفاعت کیجئے گا یا رسول اللہ, اس دن جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہ کا توکل ختم ہو رہا ہے, نمازوں کا ذوق ختم ہو رہا ہے. نہیں, میرے آقا بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے کو. پڑھے جا ٹھیک ہے، کیا ہے فیصلہ آخر میں دوں گا، پڑھے جا جو تیری تمنا ہے، پڑھتے رہے اصلاح کر دیں گے اگر کوئی بات ہے، کرتے رہے۔ اب وہ پڑھتے ہیں، مقدمہ پڑھ رہے ہیں، وَقُلْ لِشَفِيْعٍ يَوْمًا لَا ذُو شَفَاعَةٍ، یا رسول اللہ آپ میرے شفیع بن جائیے، وَقُلْ لِشَفِيْعٍ يَوْمًا لَا ذُو شَفَاعَةٍ، یا رسول اللہ میرے شفیع بن جائیے اس دن کے لیے جس دن کوئی شفیع نہیں ہوگا سوا کا بمغنن سواد ابن قارب۔ حضور اگر آپ نے سواد ابن قارب سے منہ پھیر لیا تو سواد ابن قارب جائے گا کہاں پر؟ حضور نے جب دیکھا تو سرکار نے تین دفعہ فرمایا، افلحت یا سواد، حیا علی الفلاح، افلحت یا سواد، افلحت یا سواد، افلحت یا سواد، اے سواد تو نے فلاح پالی، تو نے فلاح پالی، تو نے فلاح پالی۔ تو یہ ہے وہ نظریہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور کی خدمت میں بیٹھ کر باقاعدہ اس چیز کو ذکر کیا کرتے ہیں باقاعدہ۔ اب آپ دیکھیں اس میں دو چیزیں آ گئی، شفاعت بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کلی علم غیب کی بات بھی۔ بولیے، اب آئیے گفتگو ختم کرتے ہیں، موضوع جو آگے کا پھر وہ آگے کر چلا گیا، جو اہم بات کی طرف میں لا رہا تھا یہ ذہن بنا کر۔ وقت مکمل ہو گیا، آپ کو جانا ہے اور کافی بلکہ زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کل کا موضوع جو اس کا ثمر ہے، اس کا جو اصل نتیجہ ہے وہ یہ ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے، یہ چھوٹنی نہیں چاہیے محدثین نے بیان کی۔ اب فاتحۃ الکتاب کو سبا مسانی کہا گیا اس لیے کہ ایک تو یہ کہ یہ دو دفعہ اتری ہے، اور یہی سے میں ذکر کر رہا تھا آپ کے لیے کہ حضور کے لیے اہل حق علم کلی مانتے ہیں، علم، اور اس کو پڑھ کے دیکھ لیجیے، ہماری ساری ابتدائی کتابوں کے اندر بھی بات موجود ہے کہ کلی جزء حقیقی ہے، یعنی پانچ قسمیں اس کی بنائیے، چار اس میں غیر متناہی ہے، ایک ہے متناہی۔ تو ہم حضور کے لیے جو علم غیب کلی مانتے ہیں وہ کلی متناہی ہے، یعنی ایسا کل جو ایک دائرے میں بند ہو جائے، اور رب کے لیے جو ہم کل کہتے ہیں وہ ایسا کل ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ شرک یعنی آپ نے ادھر بھی کل ادھر بھی کل، میں نے کہا پھر غلط بات کرتا ہے کہ صرف لفظ کل سے شرک ہو جائے گا، کہنے لگے ہاں، میں نے کہا مولانا تو اللہ ہے، پھر تجھے ہم دھیڑ گئیں گے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے واف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا۔ تو مولانا کون؟ پورے دنیا کے سنیو سنو، یہ وہ میں آپ کے ہاتھ میں درہ دیتا ہوں کہ یہ نظر بھی نہیں آئے گا آپ کے سامنے، کہ تو ادھر بھی کلی ادھر بھی کلی، ادھر بھی مدد ادھر بھی مدد، اللہ بھی مدد رسول بھی مدد کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا بھی علم کلی رسول کا بھی علم کلی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ بھی مولانا اور تو داڑھی والا بھی مولانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی مومن تو بھی مومن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی حیا والا تو بھی حیا والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری ترمذی شریف، اللہ بھی غیرت والا تو بھی غیرت والا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی سننے والا تو بھی سننے والا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی دیکھنے والا تو بھی دیکھنے والا، کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی زندہ تو بھی زندہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک معنی میں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا دھیڑ اسی معنی میں ہم تاویل کر کے رسول کے لیے کہتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ تم جان بوجھ کر امت کو گمراہ کرتے ہو، اور پوری امت سنے رسول اللہ کی، یہ جملے میں صرف سرکار کی امت کے درد میں بول رہا ہوں کہ حضور کی بھولی بھالی امت جو حضور کا عشق رکھتی ہے، یہ بھیڑیے، یہ ظالم اس امت کو کافر کہتے ہیں، دراصل یہ خود بدبخت اور خود گویا کہ منکرین عظمت مصطفیٰ ہے، حضور کی امت مسلمان ہے، موحد ہے، اور آقا اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ الحمدللہ، اس بات کو ذرا غور سے سماعت کریں۔ تو لہذا اللہ مومن تو مولوی کافر، اللہ حیا دار تو مولوی بے حیا، اللہ غیرت والا تو مولوی بے غیرت، یہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ جس نام سے ہم اللہ کو پکارے اس سے تو بندوں کو پکارنا شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ زندہ تو یہ مردہ، اللہ دیکھتا ہے تو یہ اندھا، اللہ سنتا ہے تو یہ بہرا، اللہ مومن تو یہ کافر، اللہ مولانا تو یہ پکا جاہل۔ کہنے کہ نہیں، یہ تو ہماری گستاخی، ہم نے کہا یہ توحید ہے، اب اللہ کی توحید بچائیں یا تیری داڑھی اور تیرا امام بچائیں؟ اب توحید بچائیں گے نا، توحید کی فرقے تم ڈھانکتے ہو، تو بچاؤ توحید، اپنے ملاؤں کو مولانا نہ کہو۔ کہنے وقت کے سب سے بڑے غلیظ جاہل ہماری امامت فرماتے ہیں۔ کہنے کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب سے بڑا علام الغیوب اللہ کو جو کہتے ہیں، جس طرح مبالغے میں اللہ کو علام الغیوب کہتے ہیں، اسی مبالغے میں اس کی مذمت کریں گے تاکہ توحید قائم ہوگی اور بندے اور خدا کا فرق واضح ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے؟ بولو نا سنیو، یہ یاد رکھو گے تم، کب تک یہ بات ہم تمہارے تک منتقل کرتے رہیں گے؟ یاد رکھو، پہنچاؤ،
اور الحمدللہ 50% تو یہ دیوار تک لگ گئے ہیں اور ان کی زبان پر وہ بکواسی اب بند ہو گئی ہے. اب تو کہتے ہیں ہم بھی نعت پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا پہلے گاڑی تیری ببلنگ کیوں کر رہی تھی, اور اگر اب بھی نعت پڑھتا ہے تو پہلے جو بکواس کیا تھا اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اب بھی نعت پڑھتا ہے تو کوئی ہمارے باپ کی شریعت تھوڑی ہے, بالکل پڑھ, جائز ہے پڑھ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی امت کو جو گمراہ تو کرتا تھا اور تیرے جتنے مجتہدین علماء نے کی ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر سچا تو نعت خواہ ہے تو کہے گا سب انہوں نے بکواس کی ہے اور نعت پڑھنا حسن ہے, تو پھر ہم تجھے سینے سے لگا لیں گے. کیونکہ بات حضور کے نام کی ہے, بات حضور کے. اور سنی الحمدللہ کل بھی ٹھیک تھا اور آج بھی ٹھیک تھا. یو ٹرن تم نے لیا ہے, ہم نے نہیں لیا ہے. ہم تو سیدھی یہ سڑک سیدھی شفاعت نگر کی ہے. ہم تو پہلے صحیح لکیر پر کھڑے تھے, ہم یو ٹرن پر نہیں آئے. ہم نے تمہارا رگڑا نہیں چھوڑا, ہم نے تمہاری منافقت بیان کرنا نہیں چھوڑی, ہم نے عشق رسول کو ذکر کرنا نہیں چھوڑا, ہم نے منافقین کے فساد کو بیان کرنا نہیں چھوڑا. وہ اب بھی جاری ہے. یو ٹرن تم لے کر آئے, لیکن اگر آئے ہو چلو ٹھیک ہے, اگر ایسا بھی ہو تو ہم اس بات کو چاہیں گے کہ پہلے جو نعت خوانی کے خلاف, حضور کے میلاد کے خلاف, حضور کے میلاد کو جو کنہیا کا جنم کہا, کہتے ہندو کرشنا کنہیا کا جنم مناتے ہیں تو یہ میلاد کو مثل کنہیا کے جنم کے کرتے ہیں. تو جن غلیظوں نے حضور کے پاکیزہ ذکر کو کنہیا مشرک سے تشبیہ دی ہے, جب تک اس خلیل احمد امبیٹھی رشید احمد گنگوہی کے منہ پر تھوک کر حضور کی نعت نہیں پڑے گا, نعت بنے گی نہیں ہے اور نہ تجھے کوئی قبول کرے گا. یہ کھری بات ہے. یہ کیا باتیں بولیے, کھری بات. تو جاگو اور ہوشیار رہو, ٹھیک ہے. میرا کام تو آپ کو حق بتانا, کیا تھا بولیے. ہاں, اور اگر آپ پانچ بھی تیار ہو گئے تو بس محنت پوری ہو گئی ہے. اب سنیں میری بات یہاں پر, اور میں اپنی گفتگو کو گویا کہ آخر میں لے جا کر ختم کر رہا ہوں, بالکل اختتامی جملے کی طرف ہم چل رہے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کلی جو ہم نے ذکر کیا, یہ کلی سنو غور سے, رسول اللہ کے لیے علم غیب کلی جو ہم نے کہا, ایک تو حضور کے لیے علم غیب کا لفظ جو ہم نے کہا یہ بھی مجازن کہا, اللہ کی عطا سے کہا, اس لیے کہ حضور کے علم کے لیے علم غیب کا لفظ علماء لکھتے چلے آئے ہیں. کیا لکھتے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. حضرت خضر کے لیے قرآن نے سورہ کہف میں کہا ہے, اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے, تمام علماء نے کہا وَهُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ, اللہ نے حضرت خضر کو علم غیب دیا تھا. بخاری شریف کے اندر موجود ہیں, کتاب التعبیر کے اندر, سرکار کے پاس ایک شخص آیا, یہ ایک عورت آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے, تعبیر کریں. حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور میں تعبیر کر دوں؟ فرمایا کر دو. حضرت ابوبکر نے حضور کے سامنے تعبیر کی اور پھر فرمایا حضور تعبیر ٹھیک تھی کہ نہیں تھی؟ فرمایا کچھ ٹھیک تھی. تو حضور نے آگے نہیں بتایا کہ کیا ٹھیک نہیں تھی. علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہوا علم الغیب ہے, اس لیے کہ وہ علم غیب تھا. ایسے درجنوں حوالے ہیں کہ جس میں باقاعدہ علماء نے حضور کے علم کے لیے علم غیب کا لفظ لکھا ہے. اور آپ چھوڑیے اس بات کو, کہتے ہیں ہم حضور کے لیے علم مانتے ہیں, غیب مانتے ہیں, لیکن علم غیب نہیں کہتے. میں نے کہا علماء نے لکھا, اور تمہارے اشرف علی تھانوی نے تو معاذ اللہ علم غیب کا لفظ تم نبی کے لیے نہیں مانتے, اس نے جانوروں اور پاگلوں کے لیے بھی لکھا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر نوجوانوں کو کہتا ہوں, اگر جو ان کے ساتھ بھی ہے, میں کہتا ہوں میری تقریر کو ایک طرف رکھیں, حضور کے مرتبے اور عشق کو سامنے رکھیں, ملاؤں کو چھوڑیں, حضور کی طرف چلیں. اس سے بڑا سچ کیا ہوگا حضرات گرامی؟ کس طرح دل پھاڑ کے ہم آپ کو بتائیں کہ حق کس طرح بیان کیا جاتا ہے. حفظ الایمان کے اندر اشرف علی تھانوی نے حضور کے علم پر جو بات کی جس پر وہ کافر و مرتد ہوا, اس میں عبارت یہ تھی کہ اگر کل علوم غیبیہ, عبارت اس کی ہے, کل علوم غیبیہ رسول اللہ کے لیے مانے جائیں تو یہ تو حضور کو حاصل نہیں, رہے بعض علوم غیبیہ, تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب, کیا کہہ رہا ہے وہ, ایسا علم غیب تو زید امر بکر جانور بہائم سب کو حاصل ہے. دیوبندی کہتا نہیں اس میں کوئی تخیر ہی نہیں ہے, اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. تمہارے وہاں کبھی عشق رسول آیا ہو تو تمہیں پتا چلے کہ اس نے کیا کہاں ڈھا دیا ہے. یہ کہتا جیسا علم غیب حضور کا ہے, ایسا غیب تو ایسا علم غیب, اردو ہے اردو زبان, کہتے آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا کیوں, یہ کوئی ابلیس کی زبان ہے, یہ کوئی سنسکرت ہے, یہ کوئی برہمنوں کی زبان ہے, اردو ہے. کیا ہے؟ اردو زبان ہے. اور اس میں واضح طور پر وہ لکھ رہا ہے ایسا علم غیب جیسا حضور کا ہے. پھر پوچھئے پھر پوری عبارت آری معاذ اللہ, ایسا علم غیب ہم سمجھے کہ شاید یہ بھی آیت لکھے گا آگے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, ایسا علم غیب، ہم سمجھے کہ شاید لکھے گا الا من ارتضی من رسول، ہم سمجھے کہ ایسا علم غیب، میں نے کہا شاید یہ اب لکھے گا کہ حضرت فاروق اعظم نے کہا اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدأ الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم رواه البخاری، ہم نے کہا شاید یہ ابھی کہے گا ایسا علم غیب جو حضرت عمر نے کہا کہ حضور نے ہمیں غیب کی خبریں دینا شروع کی یہاں تک کہ جب سے کائنات بنی تھی وہاں سے لے کر آخر تک، میں نے کہا شاید یہ ابھی کہے گا، جس نے کہا یہ ایسا علم غیب، میں نے کہا شاید حضرت سواد ابن قاری والی بات کرے گا کہ انک مامون علی کل غائب، کہ حضور آپ کو کلی علم غیب ہے، لیکن اس چمار خبیث نے یہ بات نہیں لکھی بلکہ آگے لکھا ایسا علم غیب زید عمر بکر، یعنی ایرے غیرے نتو خیرے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا ایکس وائی زیڈ، تو عربی میں کہتے ہیں زید عمر بکر. وہ دم ہے تم میں بات کرنے کی؟ کر سکتے ہو اس عبارت پر بات ہم سے؟ زید عمر بکر اور جمی بہائم کو معاذ اللہ حاصل ہے، یعنی جمی بہائم کو، جانوروں کو، گدوں کو، کتوں کو، خنزیروں کو، سب کو شامل کیے معاذ اللہ، اگر تمہیں ایمان کی رمق ہے تو حضور کی شان جو قرآن بیان کرتا ہے اس قرآن کو اپنے سامنے رکھو، تھانوی کی کتاب کو سامنے رکھو، اگر رتی برابر تمہارے پاس ایمان ہے اور تم قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو تمہیں حق ملنا چاہیے، رسول اللہ کی وعدائیں جو قرآنوں کے اندر ہے وہ آنی چاہیے. حضرت عمر کا یقیدہ کہاں ہے؟ سواد ابن قاریب ممبر پر بیٹھ کر وہ بتائیں کہ انہوں نے میرے آقا کو کیسے پہچانا تھا. یہ تمہارے ایمان کا باعث بن سکتا ہے، لیکن جنہیں مہر لگ گئی لگ گئی، جو بچے ان کے ساتھ جا رہے ہیں، جو بوڑھے ان کے ساتھ جا رہے ہیں، جو ان کی محبت میں مبتلا ہو رہے ہیں، کم سے کم میرا یہ فریضہ تھا، حق تھا، منصب تھا. میں کسی کے لیے ذاتی تنقید نہیں، بلکہ جو اقدار ہے اس کو بلند کرنے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. وہ غور کریں کہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں اور قیامت میں کن ملعونوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، تم رسول اللہ کے علم غیب نہیں مان رہے تھے، تھانوی نے تو جانوروں کے علم غیب لکھ دیا، جواب دو. اس نے ایرے غیر تو خیرے کے لیے لفظ علم غیب کو وہاں لگایا ہے. ہم اگر لفظ علم غیب ایک حد میں، ایک قید میں، ایک شرط میں، ایک درجے میں اللہ اور بندے کا فرق کر کے حضور کی عظمت و شان کو دیکھ کر متناہی حادث بالتدریج اللہ کی عطا سے ساری قیدیں لگا کر حضور کے لیے بولیں تو ہم مشرک ہوتے ہیں. یہ تمہارے جو بات کی ہے کہ علم غیب ایسا زید عمر بکر کو بھی ہے، تو دیوبندی ذرا یہ ہمیں بتائیں کہ یہاں لفظ علم غیب تو اس نے ارے غیر تو خیر، یہاں تک کہ جمی بہائم جانوروں کو بھی حاصل ہے، کیا کہو گے تھانوی کے بارے میں؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ بات کی طرف ہم آپ کو اٹھاتے ہیں، اس کے بغیر ایمان مکمل. آپ کے مطلب کی بات ہم نہیں کر سکتے، جو دین کا مطلب ہے وہی بیان ہم کریں گے. جو دین کا مطلب ہے ہم اسی کو بولیے. اور گفتگو ختم کرتا ہوں. تو ایک اعتراض اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب کلی ہے تو کیسا ہے؟ ہم نے کہا قرآن کے ضمن میں. اس کے ضمن میں میری بات کو عشق رسول کے تناظر میں سوچئے گا. میں آپ سے داد نہیں چاہتا کہ آپ بعد میں آئیں اور کل بھی درس میں آئیں اور پرسوں بھی درس میں آئیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کو آنا ہے تو آئیں، نہیں آنا تو نہ آئیں. ہم نے تو اپنی دکان کھولی ہوئی ہے جناب، سودا بیچ رہے ہیں. آنا ہے آئے، نہ آنا ہے نہ آئے، ٹھیک ہے. ہاتھ ملانا ہے ملائے، نہ ملانا نہ ملائے، الحمدللہ ہم اس سے مستغنی ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو عشق رسول کے تناظر میں سوچیں. آپ ہم نے ہزار مرید کر کے منہ کالا نہیں کرنا ہے کہ اس کو حق نہیں بتایا. ایک بندہ بھی تیار ہو جائے تو اگر ہمارے اعمال نہ بخشوا سکے تو اس کا تسلب ہمیں بخشوا دے. حضور سے کہہ سکیں حضور یہ ایک ہی تیار ہوا ہے، اسی کو آپ قبول فرما لیں یا رسول اللہ. اگر کوئی بھی تیار نہیں ہوا تو یا رسول اللہ ہم تو چیخو پکار کر ہی رہے تھے، بس یہ تھا کہ آپ کی محبت سے ہم تیار ہو گئے تھے. قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. میں آپ کو بچانے کی سوچوں یا اپنے آپ کو بچانے کی سوچوں؟ قرآن نے کہا پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر لوگوں کو بچاؤ. تو میری بات کو جو میں نے کیا، میں اپنی ایک ترجمانی کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری نیت عشق رسول ہے، میری نیت خوف خدا ہے، میری نیت موت ہے، میری نیت خدا کو جواب دینا ہے، میری نیت ان اجلہ غیرت مند عاشق صحابہ کے قریب تک پہنچنا ہے اور ان سے نخوش لینا ہے. میری نیت کوئی بندر بانٹ کرنا، کوئی فرقہ واری پھیلانا، اور کوئی جناب جو ہے کہ وہ لوگوں میں تنفر پھیلانا، یہ نہیں ہے. اگر تو سمجھ بھی لے تب بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہیں بھی سمجھے اور یہی سمجھ لے تو اپنا ہی بلا کر رہا ہے. کیونکہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تھا پہنچانا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب میں اس سے زیادہ وضاحت آپ کے سامنے نہیں کر سکتا ہوں. آگے چلیے، کیونکہ داد و تحسین ہمیں مریدوں سے، مقتدیوں سے نہیں لینی، اللہ رب العالمین سے لینی ہے. آپ کو بھی داد و تحسین کہ شاہ صاحب آپ کی تقریر سنی اور میں ایسا ہو گیا. نہ, مجھ سے نہیں لینی, اکابر سے نہیں لینی, بلکہ اللہ رب العالمین سے لینی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کو جو علم غیب ملا ہے وہ کس طرح ملا ہے؟ ہم نے کہا قرآن کے ضمن میں ملا ہے, کہ قرآن کی آیتیں اترتی چلی گئی اور حضور کا علم کامل ہوتا چلا گیا. آخری بات اور گفتگو ختم. حضور کی اوپر آیت اترتی چلی گئی اور جس بات کا علم نہیں ہوتا قرآن اترتا ہے, جس بات کا علم نہیں ہوتا قرآن اترتا ہے. جس وقت قرآن مکمل ہو گیا تو حضور کی علم غیب کلی کا پروسیس بھی مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کیوں, ہمارے امام احمد رضا کی کتاب کیا مارکیٹ میں ملتی نہیں؟ صحیح بتا, تو نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یہ میں وہ کیمرے سے مخاطب ہوں. خالص الاعتقاد پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہیں, بتا امباء المصطفیٰ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بتا ازالۃ العیب پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بتا دولت المکیہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بتا امباء الحی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بتا فتاوی مہریہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بتا یہ تمام فتاوی عزیزی کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بتا جو حوالے میں نے دیے پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ کہا پڑھے. ہم نے کہا میں کیوں مذاق کروں, دیکھ لے وہی ہمارا عقیدہ اور کیا ہے. ہم تمہاری طرح تھوڑی, ہم تو مسلمان ہیں, ہم کسی کو نہیں جانتے. ہم نے کہا جن کو جانتے نام لے رہے ہیں, انہی کے نام پر مرنا ہے اور انہی کے ساتھ اٹھنا ہے, پھر کیوں جھمائے ہم جناب؟ تو کہتے ہیں کہ پھر اگر حضور کی, حضور کا علم کب مکمل ہوا؟ ہم نے کہا جب دیکھیے, کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کلی پر کون سی آیت پڑھیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم پڑھیں گے کہ ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں موجود ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب اللہ رب العالمین نے آپ کو تعلیم دے دی ہر چیز کی. کس چیز کی تعلیم دی؟ جس کو آپ نہیں جانتے تھے. ہم نے کہا یہ آیات حضور کے علم غیب کلی پر دلالت کرتی ہیں. کہتے ہیں اچھا, اب ایک گمراہ کرنے والی بات ہے اور یہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں, تاکہ موضوع مکمل ہو. کہا جاتا ہے کہ جناب اگر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ علم کلی پر دلالت کر رہا ہے, ہم نے کہا پورا پڑھو انزل اللہ علیہ کتاب الحکمتہ وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ جتنی بھی آئے تھے, کہنے کہ جب اگر اس سے علم غیب کلی پر یہ دلالت کر رہا ہے تو اس کے بعد بھی تو قرآن اترتا رہا. تو اگر علم غیب کلی یہاں سے مکمل ہو گیا تھا تو بعد میں کیوں قرآن اترتا رہا؟ یہ سرفراز گکھڑوی نے ازالۃ الریب کے اندر ڈنگے ماری ہے اور سمجھا ہم نے بہت بڑا اعتراض کر دیا. اعتراض سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب اس آیت سے علم غیب کلی مل گیا تو قرآن تو بعد میں بھی اترتا رہا ہے, اس کے بعد بھی کئی آیتیں اترتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, بار بار اترتی رہی ہیں. تو اب تم کہتے کہ قرآن کے ضمن میں ملا ہے, تو اگر ان آیتوں کو تم پڑھ کے رسول کا علم غیب ثابت کرتے ہو تو اس کے بعد بھی تو اور آیتیں اترتی رہی ہیں, تو پھر کیسے دعویٰ ثابت ہوگا؟ ہم نے کہا, ہم نے کب کہا کہ ہر دفعہ آیت صرف علم کے لیے اترے گی؟ ہم نے کب کہا کہ ہر دفعہ آیت علم کے لیے اترے گی؟ کبھی علم کے لیے اترے گی, کبھی یوں ہی قرآت کے لیے اترے گی. کہنے کا دلیل, میں نے کہا سورہ فاتحہ, موضوع مکمل. دو دفعہ اتری, بعض علماء نے کہا چار دفعہ اتری. اور اس کے تحت مفسرین کو پڑھ کے دیکھیں, علامہ سیوطی دیگر لوگوں کو پڑھ کے دیکھیں, فرمائے اترنا تو ایک ہی دفعہ کافی تھا لیکن بار بار کیوں اتارتا ہے خدا کئی آیتوں کو؟ فرمائے جو علم دینا ہے وہ تو ایک دفعہ مکمل ہو جاتا ہے, بار بار اس کی فضیلت کے لیے, عظمت کے لیے, کثرت تلاوت کے لیے, شوق کو زندہ کرنے کے لیے. لہذا ان آیات کے بعد اگر قرآن جاری رہا تو وہ اسی تناظر میں رہا. میں نے کوشش کی آپ کے سامنے کہ حضور کی عقیدت کا خود مقیر بنوں اور یہ فیض میں آپ تک پہنچا سکوں. میرا اس کے علاوہ کوئی غرض اور مقصد نہیں تھا, اور یہی میرا مطلوب اور مقصود تھا کہ میں خود اس مزاج سے آشنا ہوں جو اکابر نے لکھ دیے ہیں, اور اسی مزاج کو میں آپ تک منتقل کروں. اس پر مطالبہ نہ کوئی چندے کا ہے, اس پر مطالبہ نہ کوئی پیری مریدی کا ہے, اس پر مطالبہ نہ کوئی شاگردی کا تھا. یہ بزرگوں کا لگا ہوا دسترخوان علم کا ہے, ہم نے سجا دیا ہے اور آپ کو بتا دیا یہ فلانا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, یہ فلاں بزرگ کا بنایا ہوا ہے, یہ فلاں بزرگ کا بنایا ہوا. دسترخوان علم لگا ہوا ہے, خان علم, آئیے کھائیے اور اپنے ذوق عشق مصطفیٰ کو اجاگر کیجئے. ہمیں اللہ اخلاص عطا فرمائے. یہ بر رکھ رکھاؤ میں لوگوں کو گھیرنے میں بندہ پالیسی میں آتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو اپنے سے دور رکھا ہے, اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح نہج پر قائم رکھے. تکبر کی نیت سے یہ بات نہیں کی, غلبے کی نیت سے بات نہیں کی, بلکہ ایک مسلمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے, اس نیت سے یہ بات کی. ایک مسلمان کو حضور کے لیے ایسے ہی سوچنا چاہیے, اس نیت سے بات کی ہے. تو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.